تمام انسان مرتبے میں برابر ہیں. پیدائشی طور پر کوئی انسان اونچا نہیں, کوئی انسان نیچا نہیں, کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی کالے کو کسی گورے پر. تم سب ایک ہی جوڑے کی اولاد. بڑا انقلابی پیغام ہے قرآن کا. تم سب کا خالق ایک ہی ہے اللہ. تاریخ انسانی میں پہلی شخصیت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے کئی رسولوں پر معاشابل فیض قائم کر دیا. تو آج جو زمانے کا تقاضا ہے کہ یہ فاصلے کم ہو, نو انسانی جمع ہو, وہ تقاضا صرف اسلام کی بنیاد پر طے ہو سکتا ہے, پورا ہو سکتا ہے. کسی اور کے پاس اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں.
موزد دختران ملت, وہ عزیزان ملت, آج کا یہ خصوصی لیکچر اس پروگرام کا آغاز ہوا چاہتا ہے تلاوت آیات کلام پاک سے, جس کے لیے میں استدعا کر رہا ہوں حافظ سیف اللہ خالد صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت سے اس مبارک پروگرام کا آغاز فرمائیں. حافظ سیف اللہ خالد صاحب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العظيم.
سورة أحزاب آیت نمبر 35 اینڈ 36. ترجمہ: بے شک اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والی مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں اور بکثرت خدا کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اور کسی ایماندار مرد اور کسی ایماندار عورت کو گنجائش نہیں ہے کہ جبکہ اللہ اور اس کے رسول کا اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے کہ پھر ان مومنین کو ان کے اس کام میں کوئی اختیار باقی رہے. اور جو شخص اللہ کا اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانے گا وہ صحیح گمراہی میں پڑا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
محترم خواتین و حضرات، اسلامی وائس، مہنما اور سینٹر فار ریلیجس اسٹڈیز بنگلور، ان اداروں کے زیر اہتمام کئی سالوں سے مذہبی و ملی دانشوروں کے خطبات کا اہتمام دارالسرور شہر بنگلور میں کیا جاتا رہا ہے. ابھی گزشتہ سال اسلام کے مایا ناز اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کے خطبات کا بھی اہتمام کیا گیا تھا. اس سال ہماری خوش نصیبی ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں اور اپنے خطبات سے ہمیں نواز رہے ہیں. سب سے پہلے میں منتھلی اسلامک وائس اور سینٹر فار ریلیجس اسٹڈیز بنگلور کی جانب سے اور آپ تمام کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا دل خیر مقدم کرتا ہوں اور منتظمین کی جانب سے آپ سب کا بھی فردن فردن استقبال کرتا ہوں. محترم خواتین حضرات، آپ بخوبی واقف ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ان دنوں عالمی شہرت یافتہ مفسر قرآن ہیں. اسلامی ٹی وی چینل کیو ٹی وی پر ہر روز تفسیر کے پروگرام آپ پیش کیا کرتے ہیں. آپ کا انداز بیان پرسوز اور آواز میں اثر آفرینی ہے. پورے 18 سال کے بعد شہر بنگلور میں دوسری بار ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تشریف لائے ہیں. آپ کو اس بات کا علم ہو کہ آپ کی ولادت انڈیوائڈیڈ ہندوستان میں ہریانہ کے ضلع حصار میں آپ نے ولادت پائی تھی. بعد میں آپ نے لاہور میں سکونت حاصل کرنے کے بعد وہیں سے آپ نے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کی، لاہور میڈیکل کالج سے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ نے اسلامی مشن کو اپنا شعار بنایا. بچپن ہی سے آپ کو حکیم ملت اور شاعر مشرف علامہ اقبال کے ملی افکار سے شغف حاصل رہا. آپ نے اقبال نے جو خواب دیکھے تھے مرد مومن کے، مرد کامل کے، اس کو عام کرنے میں آپ نے اس کو ایک مشن کی شکل دی. حاضرین کرام، یہ بات ہمارے لیے باعث تقلید ہے کہ آپ نے لاہور میں سینٹر فار قرآن اسٹڈیز قائم کیا تاکہ اس کے ذریعے اسلامی فکر کا نظام قائم ہو. ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ اسلامی فکر کے نظام کے بغیر دین ادھورا ہے، ورنہ وہ محض رسم و رواج کا ایک مجموعہ بن کر رہ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہماری دعوت پر بنگلور تشریف لائے، آج اسلام کا معاشرتی و سماجی نظام اس موضوع پر آپ ہم سے خطاب کرنے والے ہیں. میں اب آپ تمام کی جانب سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے مدمانہ التماس کرتا ہوں کہ اپنی خطاب سے ہمیں نوازیں. ڈاکٹر صاحب،
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر.
وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا فأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى كلكم بنو آدم وآدم من تراب أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. معزز حاضرين والمحترم خواتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میری آج کی گفتگو کا عنوان اسلام کا معاشرتی اور سماجی نظام. اس زمن میں سب سے پہلے اس نقطے پر غور کیجیے کہ انسان کی ایک زندگی تو انفرادی ہے اور زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اجتماعی ہے. جیسے جیسے تمدن ترقی کرتا گیا اجتماعیت کا دائرہ پھیلتا گیا انفرادیت کا دائرہ سمٹتا گیا. چنانچہ آج تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ریاست ہے اس کا دستور ہے اس کا نظام ہے تمام شہری اس میں جکڑے ہوئے اور اب تو پوری دنیا جو ہے ایک شہر کے مانند ہو گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ گلوبل ویلیج ہے یہ تو ایک گاؤں کی شکل اختیار کر گیا. یہ جو انسان کا اجتماعی نظام ہے اس کی چار سطحیں ہیں. سب سے بنیادی سطح جو ہمیشہ سے ہے چاہے انسان ابھی غاروں میں رہتا ہو ابھی کوئی اور اجتماعی نظام کی شکل نہیں تھی لیکن آئلی نظام مرد اور عورت کا رشتہ ان کے درمیان ازدواج اور اس سے اولاد کا پھیلنا یہ اجتماعیت کی پہلی شکل ہے جس سے کہ خاندان وجود میں آتے ہیں. اس سے ذرا اوپر چلیے تو خاندانوں کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے سوسائٹی ہے. ایک پہلو پھر اسی اجتماعی نظام کا معاشی نظام ہے. کمائی کے کیا ذریعے صحیح ہیں کیا غلط ہیں دولت کا کیا استعمال صحیح ہے کیا غلط ہے اور سب سے اوپر سیاسی نظام ہے. اب اگر آپ اس کو سمجھیں گے کہ ایک جیسے مسلط ہوتی ہے نیچے بیس ہے دونوں طرف سے زاویے جو ہیں اس کے دونوں اضلاع جا رہے ہیں اوپر مل جاتے ہیں تو سب سے بڑا جو انسان کی زندگی کا اجتماعی حصہ ہے وہ آئلی نظام ہے. پھر معاشرتی نظام ہے. پھر اس سے کم تر حیثیت معاشی نظام. سب سے کم ترین سیاسی نظام. میں یہ ساری باتیں کس لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ آئلی قوانین جس قدر تفصیل سے قرآن مجید میں بحث کی گئی ہے ان کے بارے میں اس درجے میں معاشی قوانین کا بیان تو نہیں ہوا. سیاسی نظام تو کوئی اسلام نے دیا ہی نہیں. چند اصول دیے ہیں اللہ کی حاکمیت مسلمانوں کی خلافت جہاں اللہ اس کے رسول کا کوئی حکم نہ ہو وہاں باہمی مشورے سے معاملہ طے کرنا تین اصول ہیں اللہ اللہ خیر کرنا ان الحکم الا للہ
اور انی جاعل فی الارض خلیفہ، یا داود و انا جعلنا کا خلیفہ فی الارض، اور امرهم شورا بینهم، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے تو آپ اسمبلی کے ذریعے سے جس طرح چاہیں کاؤنٹنگ آف ووٹ سے مشورے سے فیصلہ کر سکتے ہیں. تین اصول ہیں بس، اس پر ریاست جو ہے وہ پارلیمانی ہو، وہ صدارتی ہو، ان میں سے نہ کوئی واجب ہے نہ کوئی حرام ہے. یونٹری ہو، وحدانی، یا فیڈرل ہو یا کانفیڈرل ہو، ان میں سے بھی کوئی چیز نہ واجب نہ فرض نہ حرام. یہ آپ نے اپنی مرضی سے ہے، آپ اپنی باہمی مشورے سے جو لوگ چاہتے ہو تیار کر لیں. نظام کے بارے میں کوئی سیاسی نظام کا ڈھانچہ ہمیں ایسا نہیں دیا گیا کہ وہ واجب ہے، آپ پر اصول دیے تھے. معاشیات کے ضمن میں سود حرام، جوا حرام، نشہ آور چیزوں کی تجارت حرام، انسان کے صفری جذبات کو، شہوانی جذبات کو بھڑکا کر کمائی کرنا حرام. بس باقی میدان کھلا ہے، محنت کرو، جد و جہد کرو، کماؤ، جو تم کماؤ گے تمہارا ہوگا. البتہ ایک حد سے اوپر جاؤ گے زکات لے لی جائے گی تاکہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی ضروریات پوری کی جا سکے. جہاں آزاد معیشت ہوگی وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آزاد دوڑ ہو رہی ہے. جب دوڑ میں ظاہر بات ہے کہ آپ اگر تو انہیں رسے سے باندھ دیں گے تب تو نہ کوئی آگے رہا نہ پیچھے رہا، لیکن دوڑ کا فائدہ کیا ہے؟ دوڑ تو یہ ہے کہ ذرا وہ شخص جو تیز دوڑ سکتا ہو نمایاں ہو. تو فری اکانومی جہاں بھی ہوگی کوئی آگے نکل جائیں گے کوئی پیچھے رہ جائیں گے. تو پیچھے والوں کے بھی کچھ حقوق کا لحاظ کیا جائے. زکات کیا ہے؟ تو خطو بن اغنیائہم ترد و الی فقرائہم، ان کے امیروں سے وصول کی جائے گی، ان کے غریبوں کو دے دی جائے گی. بس یہی جو ہے اسلام کا معاشی نظام ہے. لیکن معاشرتی نظام پر بڑی بحثیں آئی ہیں. سورہ نور، سورہ احزاب بہت مسلسل، سورہ نساء، اور آئلی قوانین پر جو میں نے کہا تھا بالکل پہلے نیچے بیس ہے وہ اس مسلسل کا، اس پر آپ دیکھتے ہیں کہ کئی رکوع، تین چار رکوع تو سورہ بقرہ میں، پھر سورہ نساء میں ہے، سورہ مائدہ میں ہے، پھر سورہ نور میں ہے، سورہ احزاب میں ہے، سورہ مجادلہ میں ہے، سورہ طلاق میں ہے، سورہ تحریم میں ہے. یہ آئیے قوانین تو بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیے تھے. حکمت کیا ہے؟ یہی تو ہے جڑ، بنیاد تو یہی ہے. اگر اسی بنیاد میں خرابی آ گئی تو خط اول جو نہر معمار کج تاثریا میر اور دیر کب دیوار کج، اگر پہلی اینٹ جو ہے دیوار کی ٹیڑھی رکھی گئی تو بناتے جائیے آپ پر ٹیڑھ جائے گا آپ کی طرف. اس لیے آئلی نظام کو سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیا گیا. اب دوسرا نقطہ دیکھیے، اسلام کے معاشرت نظام کا جو اصل الاصول ہے، پہلی بنیادی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ تمام انسان مرتبے میں برابر ہیں. پیدائشی طور پر کوئی انسان افضل نہیں، کوئی ارزل نہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں. پیدائشی طور پر اونچ نیچ ہوگی، وہ ہوگی ایکوائرڈ کریکٹر کی وجہ سے، جو آپ نے حاصل کیا. آپ نے علم زیادہ حاصل کیا، آپ کی ایک عزت ہو جائے گی. آپ نے تقویٰ زیادہ ہے، خدا ترسی زیادہ ہے، آپ کی عزت کی جائے گی. آپ خادم خلق ہیں، آپ کی عزت کی جائے گی. لیکن یہ ساری چیزیں ایکوائرڈ ہیں، بعد میں انسان نے حاصل کی ہیں. پیدائشی طور پر کوئی انسان اونچا نہیں، کوئی انسان نیچا نہیں. یہ بڑا انقلابی پیغام ہے قرآن کا. اور یہ سمجھیے کہ پورے عالم انسانیت کے لیے، میں ابھی گواہی بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ عالم انسانیت میں پہلی مرتبہ یہ پیغام اسلام نے دیا. چنانچہ میں نے آیت آپ کو سنائی
یا ایوہ الناس یا ایوہ الذین آمنوا نہیں، اے لوگو انا خلقناکم، ہم نے ہی تم سب کو پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائلا، اور تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا، تمہاری رنگتیں مختلف ہیں، تمہارے ناک نقشے مختلف ہیں، تمہاری بولیاں مختلف ہیں، جعلناکم شعوبا وقبائلا لتعارفوا، یہ صرف تعارف کے لیے ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ یہ بلند ہے وہ کم ہے، فلاں نسل جو ہے اونچی ہے فلاں نسل نیچی ہے، گورے جو ہے اونچے ہیں اور کالے جو ہے نیچے ہیں، یا مرد اونچے ہیں اور عورتیں نیچی ہیں، پیدائش کی طور پر تمام انسان بالکل مساوی، اس اصول پر ہم نے بھی زیادہ غور نہیں کیا ہے، آپ اس معاشرے میں ہیں جہاں پیدائشی طور پر برہمن اونچا ہے شدر تو نیچا ہے، ویسے کوشش ہو رہی ہے معاشرتی سطح پر، کوشش ہو رہی ہے قانونی سطح پر، کوشش ہو رہی ہے کہ ان تصورات کو ختم کیا جائے، چنانچہ سب سے بڑھ کر یہ کوششیں امریکن سوسائٹی میں ہوئی ہے، اینی ڈسکریمنیشن آن دی بیسس آف دی کلر آف دی اسکن از اے رائٹ، قانونی اور دستوری طور پر جتنا کچھ ہو سکتا تھا اس معاملے میں وہ امریکہ نے کیا ہے، لیکن آج بھی امریکہ میں کالے اور گورے کے درمیان دلی طور پر منافرت ہے، جنوں کو تو قانون نہیں بدل سکتا، قانون تو آپ کے ظاہر پر حکمرانی کر سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ دیا جانا چاہیے، انہوں نے غلامی کے خاتمے کے لیے جنگ لڑی اور ان کے ہاں ڈسکریمنیشن بالکل ختم ہے، قانون بہت بڑا جرم ہے، پھر بھی حالات کیا ہیں، اگر کسی گوروں کی آبادی میں کوئی کالا افرو امریکن آ کر مکان خرید لیتا ہے تو اس آبادی میں جائیداد کی قیمت ایک دم گر جاتی ہے، اب وہ سارے گورے وہاں سے بیچ بیچ کے اپنے گھر باہر جا کے ٹاؤن شپس علیحدہ آباد کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے، کون سا قانون روکے گا انہیں اس سے کہ آپ اپنا مکان نہیں بیچ سکتے، آپ کو یہی رہنا پڑے گا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، چنانچہ جو حضرات امریکہ آتے جاتے رہتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ ہر بڑے شہر کا جو ڈاؤن ٹاؤن ہے وہ افرو امریکن کے قبضے میں ہے، بالٹیمور میں چلے جائیے، واشنگٹن میں چلے جائیے، لاس اینجلس میں چلے جائیے، جہاں جائیں گے ڈاؤن ٹاؤن وہ افرو امریکن خانوں کے قبضے میں ہے، اور سب لوگ باہر نکل نکل کے انہوں نے اپنی بستیاں بسا لی ہیں گوروں نے، تو یہ صورتحال، اس میں قرآن مجید کہتا ہے کہ دیکھو لوگوں تم نے کوئی بنیادی طور پر پیدائشی طور پر رنگت کی وجہ سے نسل کی وجہ سے کوئی نہ افضل ہے نہ مفضول ہے، نہ کوئی اعلیٰ ہے نہ ادنا ہے، کل لوگوں، اور اس پر میں نے جو پیش کی ہے گواہی مزید حضور کی حجت الوداع کے خطبے سے، لا فضل لعربی ولا عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأسود علی احمر ولا لأحمر علی اسود الا بالتقوی کلکم من آدم و آدم من تراب، کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، حالانکہ عربوں کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا کہ ہم بہت افضل ہیں، نطق تو ہمارے پاس ہے، بات ہم کر سکتے ہیں، خطیب ہمارے ہیں، باقی دنیا تو عجمی ہے، گونگے ہیں یہ لوگ، عجم کے مالک ہیں گونگے، حضور نے کہا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، عجمی کو بھی کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، ولا لأحمر علی اسود کسی سرخ رو کو سفید اور سرخ رنگت والے کو کسی سیاہ فام کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی سیاہ فام کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، میں نے شروع میں جب یہ میں حدیث پڑھتا تھا تو میں حیران ہوتا تھا کہ کیا کوئی کالے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گوروں سے افضل ہیں، امریکہ میں جا کے بھید کھلا وہ تو کہتے ہیں ہم مکمل انسان ہیں، یہ تو کچے ہیں پکے ہوئے ہی نہیں ابھی، مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ہاں جو ہے سفید چمڑی والوں کا شریف مذاق اڑتا ہے. تو حضور نے تو کہا تھا 1400 برس پہلے، لو علی الفضل اسود علی احمر ولا علی احمر علی اسود، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں. کل امت بنو آدم، تم سب کے سب آدم کی نسل ہو. آدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنے تھے علیہ الصلوۃ والسلام. یہ جو نقطہ میں اتنے اہتمام سے بیان کر رہا ہوں، اس کے لیے میں گواہی اب دے رہا ہوں. ایچ جی ویلز کی نام سنا ہوگا آپ نے، وہ زیادہ مشہور تو ہے سائنٹیفک فکشن کے معاملے میں. اس نے اپنے زمانے میں ایسی کہانیاں لکھی، ایسے افسانے لکھے جو آنے والے دور میں سائنس کے جبکہ عروج ہونے والا تھا تو باواقعات کے طور پر سامنے آنے والے تھے. سائنٹیفک فکشن، کہانیاں لکھنا، افسانے لکھنا سائنس کی بنیادوں پر. لیکن تاریخ عالم پر بھی ان کی دو کتابیں اس شخص کی جو ہیں وہ بہت ہی عمدہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ایک شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اور دوسری ہے ایک کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں پہلے میں یہ بیان کر دوں کہ اس نے حضور پر بڑے کیچڑ اچھالا ہے. شاتم رسول جیسے آج رشدی ہے، یا بنگالی جو ہے تسلیمہ نفرین ہے، یا ایک اور بھی اٹھ کر آ گئی ہے، اب جس طرح وہ کیچڑ اچھالتے ہیں، جس طرح وہ حملے کرتے ہیں، رقیق حملے کرتے ہیں، ایسے ہی ایچ جی ویلز نے بھی کیے. یہ میں کس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ بات جو ہے واضح ہو جائے کہ وہ عقیدت مند نہیں ہے حضور کا، دشمن ہے. اور عربی کی کہاوت یہ ہے کہ الفضل و با شہدت بھی آنا، دوست اور عقیدت مند تو تعریف کریں گے، کیا کسی مسلمان کے لیے ممکن ہے کہ حضور کی تعریف نہ کرے؟ بلکہ وہ ناطے پڑھنے میں غلوب بھی کر جائیں گے، کہیں سے کہیں پہنچا دیں گے. ہاں اگر دشمن تعریف کرے تو وہ بات ہے کہ جو قابل غور ہے. میں نے اس لیے اسٹیبلش کیا، دشمن ہے، دوست نہیں ہے، عقیدت مند نہیں ہے. لیکن جو چیپٹر اس کا ہے حضور کی زندگی پر، اس کے آخر میں آ کر خطبہ حجت الوداع کا یہ حوالہ اس نے دیا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی. اور اس کے بعد جو اس کا ریئیکشن ہے، اس پر جو تبصرہ تھا، ہاں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ بتا دوں گا بعد میں. معلوم ہوتا گھٹنے دیکھ کر کوئی شخص جو ہے اور سر جھکا کر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے. ایگزیکٹ الفاظ یہ تھے اس کے، آل دو دی سرمنز آف ہیومن اکویلٹی فریٹرنٹی اینڈ فریڈم ور سیٹ بفور آلسو اینڈ وی فائنڈ اے لاٹ آف سچ سرمنز ان جیزس آف نازرت، بٹ اٹ مسٹ بی ایکسپٹیڈ that it was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam who for the first time in human history established a society based on these principles. اگر کہ انسانی مساوات، اخوت اور حریت کے بات تو پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، بہت کہے گئے تھے، بہت کہے گئے تھے. اب عیسائی ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ مسیح ناصری جیزس آف نظرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی بات تو بہت ہے، لیکن ان اصولوں پر کوئی معاشرہ وہ قائم نہیں کر سکے. تاریخ انسانی میں پہلی شخصیت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کہ ان اصولوں پر معاشرہ بالفعل قائم کر کے دکھایا. اچھا اب آئیے اس کی اہمیت پر. اہمیت یہ ہے کہ آج جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ دنیا سکڑتی جا رہی ہے، فاصلے تو کوئی ہے ہی نہیں، اب کوئی معنی نہیں. جیسے حدیث میں آیا تھا کہ دجال بات کرے گا ساری دنیا میں سنی جائے گی. آج کوئی دجال صاحب جو ہے واشنگٹن سے تقریر کرتے ہیں اور پوری دنیا میں سنی جاتی. اب جو یہ دنیا چھوٹی ہو رہی ہے تو اس کا منطقی تقاضا یہ ہے، یہ جو نیو ورلڈ آرڈر کی بات ہے یہ منطقی ہے. کوئی ایک عالمی ریاست ہونی چاہیے. اب یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں، نیشن اسٹیٹس وغیرہ، یہ تو لڑتی بڑتی رہیں گی، اس نے اس کے اوپر چڑھائی کر دی، اس نے اس پر چڑھائی کر دی. تو ایک کوئی عالمی ریاست گلوبل اسٹیٹ قائم ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے بنیاد کہاں سے لائیں، انسانوں کو جوڑے کیسے؟ وہ تو نسل کی بنیاد پر جو ہے کٹے ہوئے ہیں، رنگت کی بنیاد پر ان کے دلوں کے درمیان جو ہے موج ہے. انسانیت کو ایک کرنے والی یا ایک ڈوری میں پرونے والی شے کون سی ہے؟ کون سی ڈوری ہے؟ ایک یہ انہی حالات کا تقاضا تھا لیگ آف نیشنز قائم ہوئی تھی، لیکن چونکہ سارے فاصلے جو ہے خارج میں کم ہوئے ہیں، دلوں کے فاصلے جو کہ تو برقرار ہے، ناکام ہو گئی، ختم ہو گئی. اقبال نے اس کی موت کی پیشن گوئی کی تھی، بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے. تقدیر کو مبرم نظر آتی ہے، لیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے، کسی طرح لیگ آف نیشن باقی رہ جائے، ختم ہو گئی. اب یونائٹڈ نیشن سے بل پھر ختم ہو چکی. سپر پاورز کے مفادات کے تحت، اور اب تو وہ سپر پاورز بھی دو نہیں رہی، سپریم پاور جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی اکثریت روکنا چاہے وہ نہیں رکتی. عراق پر حملے کے معاملے میں کون ساتھ تھا ان سے؟ بائی پاس کیا، دفاع ہو جاؤ، ہمیں کوئی حیثیت امریت نہیں تمہاری. تو یہ بھی دم توڑ رہی ہے، یونائٹڈ نیشن کا وجود کیا رہ جائے گا؟ بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے. یہ عراق پر حملے کے ساتھ یہ ہے اس کا دم جو ہے عالم رضا شروع ہو چکا ہے. ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے. تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے، تو اٹل نظر آتا ہے کہ یہ فیل فیل ہو جائے گا، ادارہ ختم ہو جائے گا. پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے، وہاں دعائیں ہو رہی ہیں کہ ابھی یہ برقرار رہے. اس پس منظر میں قرآن دو بنیادیں دیتا ہے کہ جو تمام انسانوں کو جوڑنے والی ہے، ایک وحدت الہ، وحدت خالق، تم سب کا خالق ایک ہی ہے اللہ. اب ایولیوشن کی تھیوری ماننے والے کیسے مانیں گے کہ کوئی ایک اللہ ہے، کوئی ایک خالق ہے؟ نہیں مان سکتے. نمبر دو، تم سب ایک ہی جوڑے کی اولاد ہو. یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے تمام انسانوں ہم نے تم سب کو پیدا کیا. وحدت خالق، وحدت الہ، اس پر سب جڑ جائیں گے آپس میں. ہندی ہو، چینی ہو، پاکستانی ہو، ایرانی ہو، امریکی ہو، کالے ہو، گورے ہو، پیلے ہو، سب اللہ کی مخلوق. اگر دل میں اللہ پر یقین ہے تو یہ پھر سارے جو فرق ہیں ایویپوریٹ ہو جائیں گے. ایک کالے حبشی کو جس کے گونگریا والے والد تھے، ہوٹ موٹے موٹے تھے، شین ادا نہیں کر سکتا تھا، اشہدو نہیں کہہ سکتا تھا، اشہدو کہہ سکتا تھا، بلال. اور حضرت عمر فاروق جو اسلام سے پہلے بڑے نیشنلسٹ تھے، اپنی کرشیت پر فخر، اپنے خاندان پر فخر، اور وہ عمر فاروق جبکہ وہ خلیفہ تھے، حضرت بلال کا نام نہیں لیتے تھے سیدنا کے بغیر، سیدنا بلال، سیدنا بلال، سیدنا بلال. حضرت ابو بکر کے بارے میں فرماتے ہیں، ابو بکر سیدنا وآتق سیدنا، ابو بکر خود بھی ہمارے سردار ہیں، انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کرایا تھا خرید کر. تو یہ فرق تو جب تک کہ آپ اللہ پر ایمان نہ رکھتے ہوں تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. ہمارے ان کے درمیان کیا بنیاد ہے؟ پتہ نہیں کون سے قسم کے بندروں کے اولاد جو ہے ہندوستان میں بس رہی ہے، اور کون سے قسم کے شمپینزیز کی اولاد جو ہے وہ کہیں اور بس رہی ہے. ان کا تو کوئی رشتہ آپس میں ہے ہی نہیں. پھر یہ کہ وحدت آدم ہوا، انا خلقناکم، نمبر ایک، من ذکر و انثا، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. تو ایک تو اخوت دینی ہے، اخوت اسلامی ہے، وہ تو بڑی اونچی بات ہے، اخوت انسانی، تمام انسان. اب آپ فرمائیے حضرت حوا کے رحم پر جا کر تمام انسان ایک نہیں ہو جائیں گے؟ والدہ کی رحم کے اعتبار سے بہن بھائی جو ہے وہ بھائی بھائی اور بہنیں ہیں. دادی کے اس پر جائیے تو وہ بڑا کنبہ وجود میں آ جائے گا،
چچا تائے کی ساری اولاد اس میں مل جائے گی, اور اسی طریقے سے خالاؤں کی اور خوپیوں کی اولاد ثابت ہو جائے گی. اس سے آگے جائیے, اس سے آگے جائیے, سب جا کر آدم اور حوا پر جمع ہو جائے گی. تو آج جو زمانے کا تقاضا ہے کہ یہ فاصلے کم ہو, نو انسانی جمع ہو, ایک وحدت ہو جائے, وہ تقاضا صرف اسلام کی بنیاد پر طے ہو سکتا ہے, پورا ہو سکتا ہے. کسی اور کے پاس اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں. اچھا, اس میں میں ایک ذرا ضمنی بات کہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا تھا نا کہ کسی کالے کو گورے پر نہیں, کوئی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں. ساتھی کہا تھا مرد کو عورت پر کوئی فضیلت نہیں, مرد اونچا اور عورت نیچی نہیں ہے. شرف انسانیت کو دونوں ایکولی شیئر کرتے ہیں, وہ بھی ہیومن بینگ, وہ بھی ہیومن بینگ. چنانچہ قرآن مجید کے دو مقامات آپ کو, ایک میں نے تلاوت کیا تھا, اس کا نشان میں نے رکھا ہوا, آپ کو سناؤں. سورہ آل عمران کے آخر میں ایک لمبی دعا آئی ہے, ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے رب ہمارے, ہم نے پکارنے والے کی پکار کو سنا کہ وہ ایمان کی صدا لگا رہا ہے, ایمان کی ندا لگا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا. تو پروردگار ہمارے گناہ بخشتے اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کرتے, وتوفنا مع الابرار, اور اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کیجیے. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك, اور پروردگار ہمیں وہ سب کچھ دیجیے جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا ہے. آپ نے فرمایا جنت اور یہ نعمتیں ہوں گی, ہمیں وہ سب کچھ دیجیے. ان نقل آ تخلے بول دیا, تو اپنے وعدے سے ہٹنے والا نہیں ہے, ہمیں یہ اندیشہ نہیں ہے. اندیشہ ہے تو یہ کہ ہم ان وعدوں کا مصداق ثابت ہو سکے یا نہ ہو سکے, تو اپنے فضل کرم سے ان کا مصداق ہمیں بنا دے. اب اس کا جواب سنیے. فاستجاب لهم ربهم مني لا اضيع عمل عامل منكم, ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں. من ذکر او انثى, خواہ مرد ہو خواہ عورت, بعضکم من بعض, تم ایک دوسرے ہی میں سے ہونا. ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے, ایک ہی ماں کے رحم میں پرورش پائی ہے بیٹے نے بھی بیٹی نے, تو اونچ نیچ کہاں سے آ جائے گی, کدھر سے آ جائے گی؟ بعض حکم میں بعض, ایک دوسرے میں سے ہو. فالذین ہاجروا, تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی, تو ہجرت صرف مردوں تو نے تو نہیں کی, عورتوں نے بھی کی. فأخرجوا من دیارہم, جو اپنے گھروں سے نکالے گئے, ان میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي, اور جنہیں میری راہ میں ایذا پہنچائی گئی, ان میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں. پہلے شہید ہونے والے دو میاں بیوی ایک جوڑا, حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سمیہ ان کی اہلیہ رضی اللہ تعالی عنہ, شدید ترین ٹارچر کیا ابو جہل نے اور پھر شہید کر دیا. وقاتلوا وقتلوا, پھر انہوں نے قتال بھی کیا, اللہ کے راہ میں جنگ بھی کی اور قتل بھی ہوئے. ان تمام کاموں کے اندر مرد اور عورت شریک رہے. قتال سے میں نے غرض کیا تھا کہ فرضیت اس کی جو ہے وہ خواتین پر نہیں, اس کے باوجود خواتین نے حصہ لیا. یاسین کی مرہم پٹی ان کے ذمے, آخر جنگ میں زخمی ہوں گے آئیں گے, کوئی مرد اس میں لگیں گے تو وہ برکن جو ہماری طاقت ہے وہ کم ہوگی. تو یہ کہ آخر خوراک کا بندوبست تو کرنا ہے, کھانے کا جو ہے راشن کا وہ کرتے تھے. تو یہ سب کے سب برابر کے شریک ہیں. سنیے دوبارہ الفاظ, فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لو کفرن عنہم سیئاتہم, میں لازماً دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو. ولو ادخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار, اور انہیں لازمن داخل کروں گا ان باغات میں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. ثواب من عند اللہ, یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے. واللہ عندہ حسن الثواب, اور یقیناً بہترین بدلہ تو اللہ کے پاس. مساوات مرد و زن کے اس نظریے کو سمجھ لیجئے. دوسرا نظریہ میں بتاؤں گا جو آج دنیا مغرب سے لے رہی ہے, وہ سراسر گمراہی ہے, سراسر گمراہی ہے, سراسر گمراہی ہے. لیکن نیکیوں کے میدان کھولے ہوئے ہیں مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے. جو مرد کمائے گا نیکی وہ اس کے لیے ہے, جو عورت نیکی کمائے گی وہ اس کے لیے ہے. انڈیویجولیٹی ہے, فریڈم ہے, فریڈم آف ول ہے, مساوی ہے. اور اسی لیے میں نے یہ جو آیت ہے, دیکھیے اس میں 10 اوصاف میں مردوں عورتوں کو برابر برابر. عام طور پر قرآن کا اسلوب یہ نہیں ہے, اسے عربی میں کہتے ہیں برسبیل تغلیب. ایک مجمع ہے, مرد بھی ہے عورتیں بھی ہیں, تو مذکر میں خطاب ہوگا, مؤنث کے سیدھے سے خطاب نہیں ہوگا. وہ تابع ہے ساتھ ہی آ جائیں. لیکن یہ آج دیکھیے کتنی طویل ہے. ان المسلمین والمسلمات, یقیناً فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں, والمومنین والمومنات, اور صاحب ایمان مرد اور صاحب ایمان عورتیں, والقانتین والقانتات, اور فروتنی اختیار کرنے والے مرد اور فروتنی اختیار کرنے والی عورتیں, والصادقین والصادقات, اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں, والصابرین والصابرات, اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں, والخاشعین والخاشعات, اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں, والمتصدقین والمتصدقات, صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں, والصائمین والصائمات, اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں, والحافظین فروجہم والحافظات, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں, والذاکرین اللہ کثیراً والذاکرات, اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں, اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما, اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے تیار کیا ہوا ہے. اعد اللہ لہم مغفرۃ, ایک تو مغفرت انہیں ملے گی اور اجر عظیم ملے گا. یہ ہے وہ تصور مساوات مرد و زن, کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں. البتہ اب میں اگلے قدم پر آ رہا ہوں. ابھی تک تو افراد کی بات ہو رہی ہے, اب وہ ایک مرد اور ایک عورت شادی کرتے ہیں. یہاں آپ کو سمجھ لینا چاہیے, اب وہ برابر نہیں رہے. اس لیے کہ گھر بنانا ہے, خاندان کی بنا ڈالنی ہے, ایک ادارہ ہے, انسٹیٹیوشن آف فیملی ہے, اور کسی انسٹیٹیوشن کے دو برابر کا اختیار رکھنے والے سربراہ نہیں ہو سکتے. آئی جی ایک ہوگا, ڈی آئی جی چار ہو, پانچ ہو, چھ ہو. کوئی فرم ہے, مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا, آپ 100 ڈائریکٹر رکھ لیں. مینیجنگ ڈائریکٹر دو نہیں ہو سکتے, کوئی کاروبار چل ہی نہیں سکتا. تو گھر کا ادارہ تو برباد ہو جائے گا اگر آپ نے برابر کر دیا دونوں کے اختیارات کو. آج جس کا مزہ چکھ رہا ہے یورپ اور ویسٹ اور امریکہ, خاندانی نظام ٹوٹ گیا. آج وہ شادی کرتے ہی نہیں, مرد شادی نہیں کرتے. کیوں کریں؟ قانون آپ نے یہ بنا دیا ہے کہ آپ نے آج شادی کی اور تو ایک مہینے کے بعد آپ اپنی بیوی کو طلاق دیں تو اپنی پوری دولت کا رسک دینا پڑے گا اسے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے یہ. لیکن عورت کی تو ضرورت ہے نا مرد, مرد کی ضرورت عورت ہے, لیکن عورت کی ضرورت بھی تو ہے مرد. مرد کہتا آؤ میرے ساتھ رہو, کھاؤ پیو, میں شادی نہیں کروں گا. وہ یہ کہتے ہیں وی آر لیونگ ٹوگیدر, وی آر ناٹ میرڈ, وی آر لیونگ ٹوگیدر. بچے بھی ہو رہے ہیں. یہ کلنٹن کا 3-4 سال پہلے صدر تھا وہ, تو اس کا جو آیا تھا اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس, سال میں ایک دفعہ وہاں کا صدر دیتا ہے, پوری قوم کو خطاب کرتا. اس میں اس نے کہا تھا کہ ان قریب ہماری امریکی قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. اس کے الفاظ حرام زادہ نہیں, اس نے کہا باسٹرڈ نہیں کہا, کیا کہا؟ بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک, ماں باپ کے درمیان کوئی شادی کا بندھن ہے ہی نہیں اور بچے پیدا ہو رہے ہیں, یہی تو حرامی کہلاتے ہیں ہمارے یہاں. حرام زادہ کسے کہتے؟ اور یہودیوں نے حضرت مسیح کو کیوں کہا حرام زادہ؟ ان کا کہنا یہ ہے, جھوٹ ہے بکواس ہے, لیکن کہنا یہ ہے کہ حضرت مریم سلام علیہا کا رشتہ تو ہو گیا تھا نجار, یوسف نجار ایک بڑھئی تھا, اس سے رشتہ ہو گیا تھا, لیکن ابھی وداعی نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے تعلق زنا کو قائم کر لیا, تو یہ تو حرام کام ہوا, زنا ہوا, تو ولد الزنا ہے. بہرحال خاندان کا ادارہ تلپٹ ہو کر رہ گیا ہے بنیادی طور پر. اس کے لیے آئلی قوانین جو قرآن نے دیے, اور میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں, جب شاہ بانو کیس کا معاملہ یہاں چلا تھا, اور میرے ساتھی جو لاہور سے بھی آئے ہوئے ہیں انہیں, اور میرے لوگ جو میری تقریریں سنتے ہیں, میں نے بارہا کہا کہ میں مسلمانہ نے بھارت کو سلام کرتا. انہوں نے اپنی آئلی قوانین میں آج تک کوئی دخل اندازی نہیں ہونے دی, جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ 1962 میں ایک ڈکٹیٹر, خود ساختہ فیلڈ مارشل, اس نے آئلی قوانین کا آرڈیننس داخل کیا, جس کو سب نے کہا شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث جماعت اسلامی سب نے کہا یہ غلط ہے اسلام کی روح سے, لیکن کوئی تحریک نہیں چلائی. جان تو کیا دینی تھی, کسی کے نقصیر تک نہیں پھوٹی. وہ آرڈیننس سے قانون بن گیا, اور ضیاء الحق صاحب 11 سال تک اسلام 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 پکارتے چلے گئے, اس آرڈیننس کو ہاتھ نہیں لگایا, قوانین جو کے تو رہے, یہاں تک کہ انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ قائم کی, اور کچھ حسن کا ظن میرے بارے میں ہو گیا تھا, مجھے اپنی شورا کا رکن بنایا. پہلے انہوں نے وزارت پیش کی تھی مرکزی, میں نے کہا نہیں جناب, میں ایک تو اس کا اہل نہیں ہوں, کبھی ان میدانوں میں گیا ہی نہیں, حکومت کے کوریڈورز میں میرا آنا جانا نہیں ہے, میں اس کا اہل نہیں ہوں. ثانیاً اصل حکومت فوج کی ہے, آپ نے ہمیں کرنے کچھ نہیں دینا, اور الزام ہم پر آئے گا, یہ ناکام ہوگا, اس لیے کہ اس سے پہلے کی ایک منسٹری تھی جس میں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے وزراء تھے, اور ان دونوں کو داغدار کر کے اس نے نکال باہر کیا تھا, یہ کوئی کام نہیں کر سکے. بھائی کام تم کرنے دو تو کرے, تم تو کہہ رہے میری کانسٹیچوئنسی تو فوج ہے, یہ تو فوج کو راضی رکھنا ہے. بہرحال میں نے ان سے کہا تھا یہ ہے 2 جولائی 1982 کی بات, میں نے کہا آپ اپنے ماتھے پر کلنگ کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں, اور مجھے خیال بھی آیا کہ میں نے یہ کیا کیا, یہ تو میں نے تو محاورہ استعمال کیا تھا, ان کی پیشانی پر محراب تھا, میں نے سوچا یہ ناراض ہو نہیں ہوا, وہ اس معاملے میں بہت ٹھنڈے آدمی تھے, بہت متحمل مزاج. میں نے کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ؟ میں نے کہا دیکھیے آپ نے فیڈرل شیعہ کورٹ بنائی, اس میں اپنے ہینڈ پکڈ علماء رکھے, شکی عثمانی کس کا چوائس ہے آپ کا, پیر کرم شاہ کس کا چوائس ہے آپ کا, ملک غلام علی کس کا چوائس ہے آپ کا, اور اس کورٹ کے بھی ہاتھ باندھ دیے. ویسے تو یہ 2 بیڑیاں پہنائی تھی اور 2 ہتھکڑیاں, لیکن میں اس وقت اپنی گفتگو کے حوالے سے صرف ایک کا ذکر کر رہا, آئینی قوانین پر بھی آپ کوئی بات نہیں کر سکتے. میں نے کہا یہ کیا, یہ تو انگریز نے ہی چھیڑے تھے ہمارے, اور بھارت کا مسلمان آج تک اس کی حفاظت کر رہا ہے. میں نے کہا دیکھیے یہ غلام احمد پرویز نے بنوائے تھے, جو منکر حدیث تھا, اور اس کا اثر تھا کیونکہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان میں ڈپٹی سیکرٹری تھا کسی مرکزی بینک میں, وہ اس کے زیر اثر جو ہے ایوب خان نے وہ قوانین بنائے. اور میں نے کہا ضیاء الحق سے کہ وہ بھی زندہ ہے, ابھی زندہ تھے وہ,
وہ عدالت میں آئے ثابت کر دیں کہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی چیز اس میں نہیں ہے. میں خوش میرا خدا خوش, میں یہ تو نہیں کہتا کہ جو میں کہوں وہ آپ کریں, لیکن آپ نے عدالت کے ہاتھ کیوں بند کیے؟ کہنے لگے کہ پھر ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا اگر آپ کا سوچ کا انداز یہی ہے تو یہ میرا استعفی حاضر ہے, میں آپ کی شورا میں نہیں بیٹھ سکتا, استعفی دے کر آؤں گی. میں جو حوالے سے بات کر رہا تھا وہ یہ کہ جب یہاں وہ ایجوکیشن ہوا ہے اور میں دلی میں تھا اور میں نے انگریزی اخبار میں فوٹو دیکھا تھا کہ جس پر عظیم ایک جلسہ بمبئی میں ہوا تھا, کیپشن یہ تھا اخبار میں, اے میمتھ گیدرنگ آف بامبے مسلم میمتھ, اور اس میں ظاہر بات ہے ایجوکیشن کے اندر جانے بھی دینی پڑی, سب کچھ ہوا. پھر حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے کہ نہیں, اور صرف گھٹنے نہیں ٹیکے, راجیو کی یہ تقریر لوک سبھا کی ریکارڈ پر ہے کہ میں نے تو اس سے پہلے کبھی مطالعہ نہیں کیا تھا, اب اس مسئلے پر مطالعہ کیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے کسی مذہب نے نہیں دیے. یہ بات ہے جو اسے ماننی پڑے, لیکن برابر آپ کر دیں گے تو خاندان کا ادارہ ختم ہو جائے گا. اسی لیے فرمایا گیا الرجال قوامون علی النساء فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, مرد حاکم ہے عورتوں پر, نیک بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی. ظاہر بات ہے کہ کوئی رائے ہے, اختلاف رائے ہو گیا ہے شوہر اور بیوی میں, بیوی دلیل سے سمجھا لے, اپیل سے سمجھا لے, جس طرح بھی سمجھا لے, منوا لے, ٹھیک ہے, اور نہیں تو اسے شوہر کی بات ماننی پڑے گی. صالحات و قانتات, وہی لفظ جو ابھی آپ نے پڑھا, قانتین و القانتات, فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں, تو نیک بیویاں تو وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہیں, اس سے وہ بانڈ جو ہے مضبوط رہتا ہے. پھر اسلام نے اتنا منصفانہ نظام کیا ہے قائم, میں نے آپ کے سامنے اقبال کا ایک مصرع پڑھا تھا, وہ جو ابلیس نے کہا کیا کہ اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہونا جائے آشکار اشار پیغمبر کہیں, زمانے کا تقاضا یہ, زمانہ ادھر جا رہا ہے, مجھے خطرہ ہے اسلام آئے گا, جو آج بش کو خطرہ ہے آئے گا, چاہے اس سے پہلے لاکھوں مسلمان قتل ہو جائے, چاہے اس سے پہلے کروڑوں مسلمان قتل ہو جائے, تاتاریوں کے ہاتھوں بھی کروڑوں قتل ہوئے تھے لیکن پھر تاتاریوں نے مسلمانوں کو فتح کیا تھا, اسلام نے تاتاریوں کو فتح کری. اے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاسماں مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے. ہو سکتا ہے اب بھی ایسا ہو جائے, تو وہ ڈرتے ہیں کہ یہ نظام آئے گا, اس لیے اتنے خوف زدہ ہیں. جب اللہ نے مرد کو بنایا طاقتور دیا تھا اور عورت کا حسن یہ ہے کہ وہ نازک ہو, وہ کبھی کوئی حمیدہ پہلوان ہوتی تھی بھارت میں ایک, اس نے جو کہا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گی جو مجھے پچھاڑ لے, میں کون پچھاڑے گا اس کو, خود ہی پچھاڑ جائیں گے وہ. تو عورت کا حسن تو نزاکت میں ہے, لہذا بھاری بوجھ اس پر نہیں ڈالے. ملک کا ڈیفنس مردوں کا ذمہ داری ہے, نان نفسے کی فراہمی مردوں کی ذمہ داری, عورت کی نہیں ہے. عورت کا کام ہے گھر میں رہے, شوہر کے لیے اچھا ماحول پیدا کرے. اب اگر دن بھر آٹھ گھنٹے عورت بھی کام کر کے آئی ہے, کسی باس نے بھی جھڑک دیا ہوگا, کچھ اور ہوگا, تھکی تھکائی اور طبیعت تکدر لے کر آئی ہے, مرد کا بھی یہی حشر ہے, گھر میں جائیں گے تو کیا ہوگا, لڑیں گے. لیکن گھر میں رہی ہو عورت, پھر بچے آ جاتے ہیں, ایک بجے آ گئے, ماں باپ دونوں آئیں گے شام کو چھ بجے, سات بجے, آٹھ بجے, بڑے بڑے شہروں میں تو وہاں پر دو دو گھنٹے تو لگتے ہیں گھر پہنچنے میں, یہ بچے کیا کریں گے, کس قسم کے تجربات کریں گے, سارا بیڑا غرق ہو رہا ہے. عورت کے ذمہ نہیں ہے کام کرنا. کیسے مجبوری ہے؟ آپ اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بڑھاتے جائیے بڑھاتے جائیے بڑھاتے جائیے, دونوں کی سر توڑ محنت کے باوجود آپ کا جو ہے تقاضا پورا نہیں ہوگا. اور اسی کو سپریم لیجیے. کمانا شوہر کا کام ہے, بیوی کا نہیں. اس کو اقبال نے کہا ہے, اسلام کا معاشرتی نظام دو حصوں پر مشتمل ہے, حافظ ناموس زن, ایک تو عورت کی عصمت و عفت کی حفاظت, مرد آزما, مرد کے اوپر چیلنج ہے, بھاری بوجھ تمہیں اٹھانے ہیں. مرد آزما مرد آفرین, بھاری کام سارے مردوں کے لیے ہے. عورت گھر میں رہے. اور آج بھی امریکہ میں جو سٹے ایٹ مومز کہلاتی ہے, وہ مائیں جو گھروں میں رہتی ہیں ان کا بہت بڑا ان کا مقام ہوتا ہے, ان کے بچوں کی تربیت بھی ہو سکتی ہے. اور سب سے زیادہ مظلوم وہاں پر عورت ہے. مجھے بتایا جاتا ہے کہ جب سردی برف پڑ رہی ہوتی ہے تب بھی سب سے پہلے سڑکوں پر آپ کو عورتیں نظر آئیں گی. مرد ایک گھنٹے بعد گھر سے نکلے گا, کیونکہ اس عورت نے کہیں اپنے بچے کو کسی بیبی سیٹر کے پاس, چلڈرن کیئر کے پاس بھیجے گی, پہنچائے گی, پھر اپنے آفس جائے گی. شام کو آفس سے نکلے گی, وہاں سے بچے کو لے گی, پھر گھر آئے گی. مظلوم ترین عورت ہے وہاں پر. دونوں بوجھ ڈالتی ہے اس پر, حمل بھی وہ اٹھائے, ولادت کی سختی بھی سہے, اور معاش کا بوجھ بھی ڈالو اس پر. واقعہ یہ ہے کہ آج کی عورت انتہائی مظلوم عورت ہے. ایک تو اسے کھلونا بنا لیا. عجیب حیرت ہوتی ہے مغربی تہذیب کو کیا ہوا ہے. عورت ننگی, مرد پورا لباس پہنے ہوئے, پینٹ بھی ہے اور کوٹ بھی ہے اور سوٹ پورا ہے اور ٹائی بھی ہے, اور عورت ننگی ہے. اور شدید ترین سردی کے اندر ٹانگیں ننگی ہیں اس کی. یہ اسلام کا معاشرتی نظام اس کو کسی صورت گوارا نہیں کرتا. طلاق کے معاملے میں یہی فرق رکھا. مرد دے سکتا ہے طلاق, عورت لے سکتی ہے, دے نہیں سکتی. دے گی تو خلا کہلائے گی, یا عدالت میں جا کر ثابت کرے, یا یہ کہ کوئی ایلڈرز آف دی فیملی ہو وہ درمیان میں آئے اور عورت کہے کہ میرا اس کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا. خود طلاق نہیں دے سکتی, کیونکہ عورت کے اوپر جذباتی طور پر ہر مہینے میں چند دن ایسے آتے ہیں جو چڑچڑی ہوتی ہے. وہ چڑچڑے پندے وہ کچھ بھی کر بیٹھے, اسے طلاق کا حق نہیں دیا. مرد کو حق حاصل ہے. ہاں اگر نہ حق طلاق دے گا اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا. یہ بات جو ہے مرد اور عورت کو برابر کے طلاق کے حقوق, یہ بھی خاندان کی جڑ کھودنے کے مطابق ہے. اچھا بیٹے اور بیٹی میں وراثت کا فرق ہے. کیوں؟ بیٹا شادی کرے گا تو مہر دے گا, لڑکی شادی کرے گی تو مہر لے گی. حالانکہ ضرورت لڑکی کو لڑکے کی ہے, لڑکے کو لڑکی کی ہے, دونوں کی ضرورت تو برابر ہے. لڑکا مہر دے اور لڑکی لے, کیوں؟ تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ سربراہ ہے. حافظ ناموس زن مرد آزما, مرد کی ذمہ داری ہے. ہم نے اسی زمن میں پاکستان میں تحریک شروع کی شادی بیاہ کے زمن میں. یہ بھی ہمارا بڑا سوشل فنکشن ہے, بہت بڑا. اس میں فضول خرچیاں ہو رہی ہیں, حرام کی کمائی ہوئی کمائی جو ہے وہ پانی کی طرح بہائی جاتی ہے. ابھی مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ممبئی میں دو شادیاں ہوئی ہیں مسلمانوں, ایک میں 1.5 کروڑ روپیہ خرچ ہوا, ایک میں 80 لاکھ خرچ ہوا. ہم نے وہاں اصلاحی تحریک شروع کی. ضیاء الحق صاحب نے بھی کوشش کی تھی, آرڈیننس پاس کیا تھا, لیکن یہ چیزیں قانون سے نہیں. آپ کہیں کہ کسی دعوت میں 50 سے زیادہ مہمان نہیں ہوں آئیں گے, وہ 100 آ گئے تو ظاہر نظر یہ ہوگا پولیس والوں کو رشوت کا کھاتا کھل گیا, جو یہ پیسے لے جائیے صاحب. کبھی کبھی وہ پکی پکائی جگہ لے جا کے اپنے تھانے میں بیٹھ کے کھاتے تھے, لیکن قانون سے نہیں بدلتا مزاج. ہم نے کیا طے کیا, دیکھو یہ ہے چٹان کی بنیاد. آپ کو بڑی اونچی بلڈنگ بنانی ہو تو دیکھنا پڑتا ہے چٹان نیچے بنیاد زمین کیسی ہے. تو بنیاد کیا ہے؟ آپ سادگی کرو سادگی کرو سادگی کرو, یہ واسطہ بے معنی ہے بالکل. اس لیے کہ غریب کی سادگی کچھ اور ہے, امیر کی سادگی کچھ اور. سادگی کے ایک معنی تو نہیں ہے. لہذا کوئی جو ہے راک فاؤنڈیشن وہ تلاش کی جائے, وہ ہم نے کی تلاش. جو تقریب حضور سے صحابہ سے ثابت ہے ضرور کرو ضرور کرو ضرور کرو. ارجو علیہ بالنواجذ, اپنے دانتوں سے پکڑ لو اس کو. اور جو تقریب ثابت نہیں حضور سے اور صحابہ سے, یقیناً یہ کہیں باہر سے آئی ہے. یا تو ہمارا خاندانی ہم پس منظر جو ہے, اکثر تو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے, وہ سادات ہوں صدیقی ہوں فاروقی ہوں عثمانی ہوں, وہی ہمیں جو باہر سے آئے تھے. باقی تو اکثریت یہیں سے, وہ اپنا ہندوانہ پس منظر لے کر آئے. تو جس کا ثبوت صحابہ کے دور میں نہیں وہ یقیناً باہر سے آئی ہوئی چیز ہے. اس میں پھر سادگی نہیں, اس میں کمی نہیں, جڑ سے کاٹو اس کو. اس بنیاد پر ہم نے پانچ فیصلے کیے, ذرا سن لیجئے آپ بھی اگر آپ کوئی سوشل ورک کرنا چاہیں جس کو عام کریں. نمبر ایک, نکاح مسجد میں. حدیث موجود ہے ترمذی شریف کی روایت, اعلنوا هذا النکاح واجعلوه في المساجد. نکاح کا اعلان عام کیا کرو, مسجدوں میں منعقد کیا کرو. میں حیران ہوتا ہوں کیوں نہیں علماء کرام نے اس کی طرف توجہ دلائی. حدیث ہے. ہاں میں مانتا ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ یہاں جو امر ہے کہ مسجد میں منعقد کرو, یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے, استحباب کے لیے. مستحب ہے یہ کہ مسجد میں. تو بھائی مستحب کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے, مولوی بیچارے کی حیثیت ہے ہی نہیں معاشرے میں کہ وہ کہے جناب یہاں آئیے میرے پاس, میں نہیں آؤں گا آپ کے گھر نکاح پڑھانے کے لیے. وہ اپنا رجسٹر بغل میں دماغ بیٹھا سوکھتا رہتا ہے. وہ تو آنی تھی بارات اثر کے وقت, مغرب بھی جا رہی ہے, آئی نہیں, وہ بیٹھا رہی. پہلے 20-30 روپے ملتے تھے, اب 200-300-400 ملتے ہیں, اور کیا ہے. میں نے انہیں یاد دلایا دیکھو شرم کرو, عیسائیوں نے آج تک اپنے چرچ کی اور اپنے پادری کی عزت یہ رکھی ہے کہ شہزادے اور شہزادی کی شادی ہوگی وہ بھی پادری چرچ میں آئیں گے. شہزادے کی شادی ہو رہی ہے تو جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ ہے چرچ, وہاں شادی ہوگی. وہاں پردہ نہیں ہے, لڑکا لڑکی دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو کر قول و قرار کریں گے. ہمارے ہاں پردہ ہے, تو اس لیے لڑکی کے گھر بھی جائیں گے تو لڑکی تو محفل میں نہیں آئے گی. لڑکی کا ایک وکیل ہوگا, وہ وکیل اجازت لے کر آئے گا, دو اس کے گواہ ہوں گے, ان کے سامنے اجازت دی گئی, پھر وہ نکاح. ہاں کو اجازت دیں گے, وہ نکاح پڑھا دیں گے. پہلی بات یہ ہو گئی کہ نکاح مسجد. نمبر دو, نکاح کے موقع پر کوئی دعوت کام نہیں, کوئی ثابت نہیں. دعوت کام صرف ایک ہے, وہ ولیمہ ہے. اور اس قدر معقول بات ہے, سب باپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوچیں اور میری بات سنیں, کیا بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کا وقت جو ہے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے؟ جب بیٹی گھر سے جا رہی ہو, کوئی جانور بھی آپ قربانی کے لیے, کوئی مینڈھا کو بکرا لے آئے 8-10 دن پہلے اور بچے مانوس ہو جائیں, تو وہ جب آپ ذبح کرتے ہیں تو پچھاڑے کھاتے ہیں کہ نہیں بچے؟ اور یہ لخت جگر ہے, دور چشم ہے, 18-20-22 برس گھر میں رہی ہے, وہ جا رہی ہے, خوشی نہیں ہے وہاں. صرف یہ ہوتا ہے سائی آف ریلیف, ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا, اللہ نے آج پورا کرا دیا, اتروا دیا بوجھ. پھر بھی اندیشہ ہوتا ہے, پتہ نہیں مزاج ملے نہ ملے, نئے ماحول میں جا رہی ہے, وہاں جا کر ایڈجسٹ ہو یا نہ ہو, اندیشے پھر بھی ہوتے ہیں. تو ان سے مرغ پلاؤ کھانا اور متنجن کھانا کوئی معقول بات نہیں ہے. معقول بات کیا ہے؟ لڑکا اس کا گھر آباد ہوا ہے, وہ بڑی بات ہے. اس پر باقاعدہ آج ہی اولو بشاط ولیما ضرور کرو, چاہے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس, ذبح کرو کاٹو اور کھلاؤ گوشت اپنے دوستوں کو احباب کو. یہاں تک کہا کہ بے فتام صاحب الولیمہ برا کھانا ہے ولیمے کا کہ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا. ظاہر بات ہے مسلی کھلانے کے لیے تو ولیمہ نہیں ہوتا, اپنے احباب کو دوستوں کو بلایا جاتا. پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے ولیمے کے لیے بلایا جائے وہ اگر نہیں جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے. تو جس رسول نے اتنی تفصیل سے حکم دیا ہو ایک دعوت کا, وہ دوسری دعوت میں بھی خیر ہوتا میں بیان کرتا. جب نکاح مسجد میں اور کوئی دعوت کام نہیں تو بارات کا تصور خلاص. بارات کس بلا کا نام ہے؟ قرآن میں تو کوئی ذکر ہی نہیں, عربی میں یہ لفظ ہی نہیں. اجتماع طرف ہے مسجد میں ہوا نکاح ہوا, لڑکی کو حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہا کچھ خواتین جا کر چھوڑ آئی تھی اس حجرے میں جو ایک انصاری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا. ان کا تو کوئی گھر بھی نہیں تھا, کوئی حضرت علی آئے ہوں اور آ کر ندا کرا کے لے کے گئے ہوں. چوتھی چیز, جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں. خالص ہندوانہ رسم, خالص ہندوانہ رسم, خالص ہندوانہ رسم. ہندوؤں میں کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے, معقول بات ہے کہ لڑکی کا وراثت میں کوئی حصہ ہی نہیں. وہ تو جب گھر سے نکل رہے ہیں وہ دہیج دلا کے رخصت کر دو. دان دہیج یہ خراب ہے, لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے گھر پر. اسلام میں تو لڑکی وارث ہے, والد فوت ہوں گے وراثت تقسیم ہوگی, والدہ فوت ہوگی پونچی ہے ملکیت وہ تقسیم ہوگی. شادی کے موقع پر کوئی جہیز اسلام میں نہیں, اچھا نہیں. غلطی سے حضرت فاطمہ کے جہیز کو جہیز کیا دیا گیا. وہ جہیز کیا تھا؟ ایک پیسہ بھی حضور کے اپنی جیب سے نہیں تھا. اس شادی میں خاص بات کیا تھی؟ کہ دولہا کے ولی بھی حضور ہی ہے, اور کون ہے؟ خالی کا کون تھا مدینے میں, اور دلہن کے والد بھی حضور ہے. اب حضور پوچھتے ہیں حضرت علی سے, تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کیا میرے پاس تو کچھ نہیں. وہ فقرائے صحابہ میں سے تھے. فرمایا مہر تو دینا ہے, تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی. جی ہاں زرہ تو ہے. انہوں نے یہ سمجھا زرہ تو جہاد کے لیے ہے, کوئی وہ دولت تو نہیں ہے. فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھ کے خرچ لے کر آؤ. وہ گئے حضرت عثمان نے خرید لی اور کچھ دنوں کے بعد واپس کر دی ہدیہ سن. یہ زرہ میں ہدیہ آپ کو کر رہا ہوں. اس وقت اگر کہتے چھوڑو ارے کہاں تو لو میں پیسے دے دیتا ہوں تمہیں, تو ان کی طبیعت پر بار ہوتا. اس پیسے سے حضور نے کچھ پیسے گھر بھیجے, اندر دلہن کو ذرا تیار کر دو. اور کچھ پیسوں سے وہ ایک گدا جس میں کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی, اور دو تکیے جس میں کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی, ایک مشکیزہ کنویں سے پانی تو لانا ہی ہے نا, ایک چکی جو ہو یا گیہوں ہو پیسنا تو ہے نا, ایک دو برتن اور. اللہ اللہ خیر صلاح. یہ تھا جسے جہیز کہتے ہیں, جس میں ایک پیسہ بھی حضور کا شامل نہیں ہے. وہ حضرت فاطمہ کا مہر تھا جسے بنایا گیا, ورنہ مدینے ہی میں دوسری آپ کی صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان سے بھی ہوا. کہیں ذکر ہے جہیز کا؟ حضرت عثمان کا گھر بھرا ہوا, ہر چیزیں موجود, وہاں جہیز کا تذکرہ نہیں. بہرحال یہ شادی کو آسان کرو, زنا کو مشکل بناؤ. یہاں شادی کے لیے نو من تیل ہوگا تو راجا ناچے گی, ورنہ یہ کہ بڑی ہو رہی ہے, عمر ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, یہ کچھ تقاضے تو ہے نا, آخر کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا, آخر کچھ نہ کچھ لوگوں کو تو کھانا کھلانا ہی ہوتا ہے نا, بارات تو آخر آئے گی ہی نا, کچھ نہ کچھ تو دینا ہی ہوگا, کچھ جوڑے کپڑے کچھ. یہ اسلام کا فلسفہ جو میں نے چار پانچ باتیں آپ کو بتا, فلسفہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ پر ایک پیسے کا بوجھ نہیں. وہ تو لڑکی بات کو اس کے تمہارے حوالے کر دیا, اب اور کیا چاہتے ہو تم؟ سارا مرد, مرد آزما, مرد آفرین, مرد کو چیلنج دیا ہے, تم مرد ہو, مہر تم دو گے. اور سب سے بڑھ کر کیا ہو رہا ہے آج کل بھی ہوتا ہے, وہ ہمارے ایک کچھ کام ہوتے ہیں
اسلامی وہ بھی ہے، کچھ وہی ہندوانہ پس منظر. نکاح کی محفل میں سوارے کون لے کے آتا ہے؟ جی لڑکے والے. اور بلاؤ کن سے کھاتے ہیں؟ بھائی جس کو تمہیں مرغ پلاؤ کھلا رہا ہے وہ چھوارے نہیں مار سکتا. یہ ہے اسلام اور غیر اسلام کا امتزاج. چھوارے لڑکے والے لے کر آئیں گے اور پھر دعوت اڑائیں گے لڑکی والوں کی طرف. میں نے سنا ہے، میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا، کہ میوات میں جو مسلمان تھے، جو شدھی کی تحریک جن پر چلائی گئی تھی اور بہت سے لوگ شدھی ہو بھی گئے تھے، اور اس فتنے کے مقابلے کے لیے مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تبلیغی سلسلہ شروع کیا. وہاں سنا ہے کہ یہ ہوتا تھا کہ تو نام بھی آدھے ہندوانہ آدھے مسلمان، اب شادی کرنی ہے، اچھا مولوی جی کو بلا لو، بول پڑھا دے. لیکن وہ کہتی ہے بول پڑھانے سے یہ ہو گیا شادی؟ یہ تو سمجھ نہیں آئی. پھر وہ کہتے تھے پھیرے بھی ڈلوا لو. اب لڑکی کی چادر اور لڑکے کی چادر میں گرہ لگے اور پھر وہ سب کے سامنے سات چکر لگائے، تب تو پتا چلا کہ بات پکی ہو گئی، ورنہ یہ کہ قبول کر لیا بس. اللہ عالم یہ لطیفہ ہے یا واقعہ ہے، لیکن یہ مجھے سنایا ہے بعض لوگوں نے کہ یہ وہاں ہوتا تھا. اطمینان نہیں ہوتا تھا، یہ بول بول کہنے سے بات ہو گئی. بہرحال اب میں آ رہا ہوں تیسرے موضوع پر. اس کا تعلق بھی بنیادی طور پر خاندانی نظام کی مضبوطی کے لیے. خاندانی نظام مضبوط رہے گا جبکہ شوہر اور بیوی کی جتنی جنسی دلچسپی ہے وہ صرف آپس میں مرکوز ہو، شوہر کی بیوی پر، بیوی کی شوہر پر. ادھر ادھر نگاہیں جائیں گی، کوئی عورت دیکھی نگاہوں میں پھک گئی وہی خواب میں آئے گی، اپنی بیوی کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی. اور یہ چیز وہ بانڈ آف لو جو ہے بٹوین دی اسپاؤسز اس کو کمزور کر دے. جنسی آوارگی نہ ہو، عورت کو چھپا کر رکھا جائے، وہ مستورات ہمارے ہاں کہلاتے تھے، مستورات. پردے کا جو احکام ہے اس جنسی بے راہ روی کو روکنے کے لیے، فسن کہتے ہیں عربی زبان میں تلے کو. اور جو عورت ان تمام پردوں میں ہے، پردے کہہ رہا ہوں میں ایک نہیں، اس کو محسنہ کہتے ہیں کہ وہ قلعے کے اندر ہے، یا تو وہ خاندان کے اندر رہ رہی ہے، بھائیوں کی اور باپ کی کچھ پناہی حاصل ہے اسے، وہ اس کی عصمت و عفت کے محافظ ہے، یا وہ شوہر کے گھر میں آ گئی ہے تو وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر رہو وقار کے ساتھ، تو وہ اس قلعے کے اندر ہے محسنات. اب دیکھیے اس زمانے کی منافقت سب سے بڑی کیا ہے. ایک طرف نفسیات میں کہتے ہیں کہ فرائیڈ بابا آدم ہے جدید نفسیات، اور وہ کہتا ہے کہ انسانوں میں سب سے بڑا جذبہ، سب سے بڑا موٹیو جنسی ہے. اللہ نے بڑی کشش رکھی مرد میں عورت کے لیے، عورت میں مرد کے لیے، لیکن عورت پیسیو ہے مزاجن، تو اقدام نہیں کرتی، آگے نہیں بڑھتی، مرد اقدام کرتا ہے، آگے بڑھتا. یہ جو کشش ہے اس کے نتیجے میں مرد اور عورت کے درمیان بے حجابی، گویا کہ آگ پر تیل ڈالنا ہے، آگ بڑھ گئی. اسلام نے کس کو روکا ہے؟ پورا نظام اس کا معاشرتی، ایک بہت بڑا پردہ پورے معاشرے میں ہے، بہت بڑا پردہ. جیسے یہ چھوٹا سا پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ادھر عورتیں ادھر مرد ہیں. اسلامی معاشرہ سیگریگیٹڈ ہے، اخلوط معاشرہ نہیں ہے. عورتوں کا اپنا دائرہ کار ہے، مردوں کا اپنا ہے.
کما کر لانا مرد کا کام ہے، عورت کا کام نہیں ہے. وہ گھر میں خوش اسلوبی کے ساتھ رہے، اچھے انداز میں پکائے، شوہر کا استقبال مسکراہٹ کے ساتھ کرے جب وہ گھر واپس آ رہا کام کر کے، بچوں کی دیکھ بھال کرے. اور اس اعتبار سے میں کہا کرتا ہوں قوم کا حال جو ہے پریزنٹ، یہ مردوں کے حوالے، اور قوم کا مستقبل عورتوں کے حوالے، مستقبل اگلی نسل، اس کی صحیح تربیت ہوگی. ماں کے دودھ کے ساتھ اس کے اندر اسلام اور ایمان کے جذبات جائیں گے. آج تو وہ دودھ پلانا بھی ختم ہوا، بوتل کا دودھ، ڈبے کا دودھ، جس کی وجہ سے ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ کینسر آف بریسٹ کا سب سے بڑا سبب جو ہے دودھ نہ پلانا ہے، سب سے بڑا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عضو کا ایک فنکشن رکھا ہے، آپ فنکشن روک دیں گے اس میں خرابی آئے گی. آپ آنکھوں پر ایک سال تک پٹی باندھے رکھیے، آپ کی بینائی ظاہر ہو جائے گی، کیا کرنا سب اس کا. آپ یہاں پر پلاسٹر چڑھا دیجئے، ایک سال تک جوڑ آپ کا جام ہو جائے گا. اپنی آپ کھول دیجئے پلاسٹر، وہ ہلے گا نہیں. اس اعتبار سے وہ اقبال کہتا ہے مادرانا اسوہ کامل بطول، حضرت فاطمہ زہرا ماؤں کے لیے کامل اسوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی، آسیہ گرداں و لب قرآن سرا. وہ چکی پیستی تھی اور زبان سے قرآن پڑھتی جاتی تھی. اور میں نے اپنے بچپن میں ایسی خواتین کو دیکھا ہے جو چکی پیس رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، اور چھاتی سے بچہ چمٹا ہوا دودھ پی رہا ہے. اب وہ جو دودھ اس بچے کے حلق میں جا رہا ہے، پیٹ میں جا رہا ہے، اس کی کیا تاثیر ہوگی. بطولے باش و پنہا چھو عزی اصر کہ در آغوش شبیرے وگیری، اے مسلمان عورت بطول بن جا، زہرا بن جا، اور اس اصر سے پنہا ہو جا، چھپ جا، علیحدہ ہو جا، تاکہ تیرے آغوش میں حسین جیسا بچہ پیدا. یہ پہلا ہے حجاب سیگریگیشن آف سیکسز. میں نے ضیاء الحق صاحب سے کہا تھا، کیونکہ ان کی شورا میں شمولیت کی میں نے جو ہے دعوت قبول کر لی تھی، مشورہ دینا ہے. میں اپنے مسجد کے ممبر سے بھی مشورے بھی دیتا ہوں، تنقیدیں بھی کرتا ہوں. جیسے انگریزی کا محاورہ رائٹ فرام دی ہارسز ماؤتھ، تو رائٹ ان ٹو دی ہارسز ایئر کوئی کہا جا سکے تو اچھی بات ہے. میں نے ان سے کہا آپ نے پی آئی اے کو ڈرائی کر دیا، شراب بند کر دی، اچھا کام کیا، بہت عمدہ کیا. دنیا تو یہی کہے گی نا کہ نفیا روسی ہیں، چلیے برداشت کر. لیکن یہ ایئر ہاسٹیسز جو جاتی ہیں کرو کے ساتھ اور دو دو ہفتے باہر رہتی ہیں، یہ کون سے اسلام کی روح سے جائز؟ عورت محرم کے بغیر حج کو نہیں جا سکتی، محرم کے بغیر عمرے کے لیے نہیں جا سکتی. اور یہ قانون تھا پاکستان، میں نے کہا آپ عورت کو نہیں جانے دیتے حج کے لیے، حالانکہ وہ ادھیڑ عمر کی ہوتی ہیں، اب عمر بوڑھی ہوتی ہے. ہمارے یہاں جوانی میں کون کرتا ہے حج؟ بہت خاص. یہ تو آپ کو نظر آئے گا جاوا، سماٹرا، انڈونیشیا، ملائیشیا، وہاں سے جوان جوڑے نکاح کے بعد کیا کام؟ حج. ہمارے یہاں سے تو بڈھے ڈھیرے گئے ہوئے ہوتے، اور پہلے زمانے میں تو ان کو رخصت کر دیتے تھے کہ بس رخصت ہی ہو جائیں گے، یہ واپس نہیں آئیں گے. تو میں نے کہا یہ کون سا اسلام ہے؟ خاموش. میں نے کہا یہ ناشتے کی ٹرے اور کھانے کی ٹرے مرد نہیں رکھ سکتے سب. میرے خلاف باقاعدہ خواتین نے جلوس نکالے پاکستان میں جب میں نے پردے کی بات کی. گورنر سندھ کی بیوی جو ہے اسے لیڈ کیا جلوس کو، مطالبہ کیا کہ ان کی ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے ان کا سامنے آنا بند کیا جائے. ٹھیک ہے، بدا الاسلام غریبا و یسعود کما بدا فتوب علی الغرباء. اسلام شروع ہوا تھا تو اسی حالت میں تھا کہ کوئی اس کو جانتا پہچانتا نہیں تھا، پھر جب اسلام غالب ہو گیا تو طاقتور کے تو سبھی دوست تھے، پھر بھی پہچاننے والے. لیکن عن قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا، تو جو اسلام کی غربت کے ساتھ خود غریب ہو جائیں ان کے لیے مبارکباد، اسلام کا دامن نہ چھوڑے چاہے انہیں کہا جائے کہ یہ تو بڑے ہی دقیا گوسی لوگ ہیں، بڑے کٹر لوگ ہیں. میں نے اس زمانے میں چیلنج کیا تھا، مجھے بتاؤ کیا فرق واقع ہوتا ہے. آپ کہیں گے عورتوں کو اگر ہم گھر میں بٹھائیں تو ہماری اکانومی سفر کرے گی، آدھی ہماری جو ہے لیبر وہ کام نہیں کرے گی. میں نے کہا ویئر دیئر از اے ول دیئر از اے وے. کاٹیج انڈسٹری کا انتظام کرو، نمبر ایک، گھروں میں بیٹھ کر کام کرے. دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک بڑا علاقہ تھا دلی میں جس کا ہر گھر کارخانہ بنا ہوا تھا، کرخندار، یہ ایک قوم کا نام پڑ گیا کرخندار. چھوٹی چھوٹی مشینیں لگی، کہیں بٹن بن رہے، کہیں بکسوئے بن رہے، کہیں نکریں سل رہی ہیں، کہیں پینٹیں سل رہی ہیں، کہیں جو ہے کرتے سل رہے ہیں قمیضیں. صبح کے وقت ٹرک آیا خام مال لے گیا، شام کو آیا تیار مال لے گیا. عورت نہ گھر سے نکلی نہ باہر گئی، کچھ نہیں، کام کیا کما لیا. کاٹیج انڈسٹری کا انتظام کرو. اسی طریقے سے ایسے یونٹ بناؤ انڈسٹریل جس میں عورتیں کام کریں، عورتیں سپروائز کریں، ورکنگ آور کم رکھو تاکہ وہ اپنے گھر کا کام بھی کر سکے. کرو. عورتوں کے ہسپتال میں عورتیں مرد، عورتیں مریض، عورتیں ڈاکٹر، عورتیں مریض، عورتیں نرسز. مردوں کے ہسپتال میں فیمیل نرسز کا کیا کام ہے؟ کیا میل نرسز نہیں ہوتے؟ اور کیا آرمی کے اندر جو فارورڈ یونٹس ہوتے ہیں کہ جو جاتے ہیں محاذ کے اوپر، ان میں کوئی عورت نرس جاتی ہے؟ میل نرسز جاتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ نرسنگ کی ضرورت وہاں ہوتی ہے. کسی کا بازو اڑ گیا ہے، کسی کی ٹانگ اڑ گئی ہے، کسی کے پیٹ میں آ کر کسی بم کا ٹکڑا جو ہے لگایا، دنیا باہر نکلی ہوئی ہیں، تو نرسنگ سب سے زیادہ وہاں ضروری ہے. وہاں تو فیمیل نرسز نہیں ہوتی، میل ہوتے. سیگریگیشن، یہ آگ اور پانی کا ملاپ درست نہیں ہے. تو بڑا، سب سے بڑا پردہ تو یہ ہے. دوسرا پردہ، دوسرا قلعہ، گھر کی چار دیواری. فکر نہ فی بیوت کن ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولی. قرار پکڑو اپنے گھروں میں، وقار کے ساتھ رہو، ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، اور بند سور کر باہر نہ نکلو جیسے کہ تم جاہلیت کے دور میں نکلتی تھی. اس کو ہمارے ماڈرن لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو صرف ازواج مطہرات کے لیے تھا، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہو سکتی. دیکھیے ایک نقطہ، یہ شاید پہلے کبھی آپ کے دل میں نہ آیا ہو، ازواج مطہرات سے خاص کیوں خطاب کیا گیا؟ اس کی وجہ ہے اسی سورہ احزاب میں جس میں یہ مضمون آیا ہے بکرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اسی میں آیت آئی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت کے اندر ایک نہایت عمدہ نمونہ ہے، اور یہ معجزہ ہے. مردوں کی ہر حیثیت کے لیے اسوہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام کے لیے آپ کا اسوہ ہے کہ نہیں؟ مسجد نبوی کے امام کے نہیں؟ مبلغ کے لیے ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا کام تو آپ کا تبلیغ ہی تھا. مزکی اور مربی کے لیے ہے کہ نہیں؟ باپ کے لیے ہے یا نہیں؟ شوہر کے لیے ہے یا نہیں؟ سپہ سالار کے لیے ہے یا نہیں؟ قاضی القضاۃ کے لیے ہے یا نہیں؟ مرد کی ہر حیثیت کے لیے اسوہ ہے. آخر عورت کی نسوانی زندگی کے لیے تو حضور نسوانی بن سکتے ہیں؟ یہ خلا ہے. مرد کے لیے کامل اسوہ، عورت کے لیے بھی اسوہ، لیکن اس کی خاص نسوانی زندگی کے لیے اسوہ نہیں. اس خلا کو پر کیا ازواج مطہرات سے. نفتم نکاحد من النساء. اے محمد کی بیوی، تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو. پھر جو احکام دیے گئے ہیں وہ سب کے لیے ہیں، لیکن اس میں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، گھر سے شروع کرو. سب سے پہلے خواتین، حضور کی بیویاں جو ہے وہ مخاطب تھیں. اور اے مسلمانوں، اگر حضور کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو حجاب کے پیچھے سے مانگو، رو در رو مت ہو. فسألوهن من وراء حجاب. یہ دوسرا قلعہ ہو گیا. حافظ ناموس زن مقصد کیا ہے؟ عورت کی عزت، عورت کی عصمت، عورت کی عفت کی حفاظت. تیسرا جسے ہم ستر کہتے ہیں، عورت گھر میں بھی ہے، گھر میں ہے اور وہاں صرف محرم آئیں گے، نامحرم نہیں آئیں گے. محرموں کی اتنی لمبی لسٹ دی گئی اللہ نے، کس لیے دی ہے؟ کیا قرآن مجید میں لفاظی ہے؟ ایک ایک لفظ گنجینہ مانی کا طلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. غالب نے تو تعلی کی ہے، اللہ کے کلام میں تو یہ بات صحیح ہے نا. گھر کے اندر نامحرم نہیں آئے گا. گھر میں اگر وہی ایک بیٹی تھی جو آپ نے اپنے داماد کو دے دی ہے اور کوئی اور بیٹی نہیں ہے تو داماد گھر میں آ سکتا ہے اور نہیں آ سکتا. خالی سے ان کا پردہ، دیور سے بھابھی کا پردہ ہے، چچازاد بھائی بہنوں کا پردہ ہے. چچا سے پردہ نہیں ہے، ماموں سے پردہ نہیں ہے، چچازاد پردہ ہے، ماموزاد پردہ ہے، خالہ زاد پردہ ہے، پھوپھی زاد پردہ ہے. یہ سارے احکام کس لیے دیے گئے؟ گھر کے اندر بھی ستر اور نگاہیں نیچی. مولانا حمید الدین فراہی نے ایک نقطہ بیان کیا کہ سورہ احزاب میں جو پردے کا بیان ہے وہ ہے گھر سے باہر کا پردہ. جب اے نبی کہہ دیجئے قل لازواج کا و بنات کا و نسائی المومنین یدنین علیہن من جلابیبہن. جلباب کہتے تھے ایک بڑی چادر کو، یہ عربوں کی تہذیب میں موجود تھی دو چیزیں، گھر میں ان کے ایک دوپٹہ ہوتا تھا جسے خمار کہتے تھے. خمار خمر ہننا کا لفظ آیا ہے سورہ نور کے اندر. گھر سے باہر نکلتی ہوئی وہ اپنا پورا وجود ایک چادر میں لپیٹ لیتی تھی لیکن چہرے کا پردہ نہیں تھا. اب فرمایا گیا اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی بیویوں سے. اب بات آگے بڑھ رہی ہے، اہل ایمان کی بیویاں شامل ہو گئی اس لیے کہ تو ساری بات کی ازواج مطہرات سے جو ہو رہی ہے اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ اسوا بنے مسلمان خواتین کے لیے. ان سے کہہ دیجئے وہ اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کرے. یہ جو گھونگھٹ کا تصور بعد میں ہوا ہے یہ ہے تیسرا پردہ. ستر کس حد تک ہے؟ ستر آپ نے اور اس میں بھی کیسے کیسے احکام دیے گئے. لباس وہ پہنو جو ڈھیلا ہو، تنگ نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو، تو جسم کے نشیب و فراز کو واضح کر رہے ہیں. اتنا باریک نہ ہو کہ جسم جھلک رہا ہو اس میں سے. اور اس پر اضافہ فضربنا بخمرہن علی جیوبہن، اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی گوڑنیوں کے، یہ خمار آ گیا جو اوڑنی ہوتی ہے، اس کے بکل مار لو تاکہ نسوانی حسن کا ایک بڑا حصہ ہے یہ چھاتی جو ہے، اس کو اور ایک کمر ایڈیشنل مل جائے. برقع تو ہے ہی لیکن بدلبنا خمر ہننا، خمار کی جمع خمر. سورہ عذاب میں آیا جلابیب، جلباب کی جمع، وہ پڑی چادر جس میں لپٹ کر گھر سے نکلتی تھی. لیکن یہ کہ یہاں پر خمر ہننا، خمار کہتے ہیں اوڑھنی کو جو گھر میں بھی استعمال ہوتی ہے، تو وہ سر پر بھی ہو اور اس کا ایک بکل جو ہے تمہاری سینے پر بھی آ جائے، ایڈیشنل کورنگ. اس کے باوجود بھی نگاہیں نیچی رکھو، باپ کی نگاہ بھی نہ پڑے تمہارے نسوانی حسن پر، وہ بھی مرد ہے. بھائی کی نگاہ نہ پڑے، اہل ایمان تم بھی اپنی نگاہ نیچی رکھو اور اہل ایمان عورتوں تم بھی اپنی نگاہ نیچی رکھو. اور آج انسیسٹ جو ہے، باپ کا بیٹی سے ملوث ہو جانا اور بیٹے سے ماں کا ملوث ہو جانا اور بہنوں اور بھائیوں کے درمیان، یہ اس قدر پھیل چکا ہے امریکہ کے اندر. وہاں سب سے مہنگے ڈاکٹر جو ہیں وہ سائیکیٹرسٹ ہیں، سب سے مہنگی دوائیاں جو ہیں وہ دماغ امراضی کی ہیں، اور وہ سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ انسیسٹ جو ہے حرام رشتوں کے اندر جو ہے اگر زنا کا معاملہ ہو رہا ہو تو یہ سب سے بڑا سبب ہے دماغی امراض کا اس معاشرے کے اندر. فطرت کے خلاف جو کام ہوتا ہے طبیعت ایبا تو کرتی ہے نا, شوق تو ہوتا ہے تو دماغی توازن کو بیٹھتے ہیں. یہ ہے تین پردے ہیں مسلمان عورت کے جس کو آج بالکل ختم کرنے پر مغرب طلع ہوا ہے. اس لیے کہ کسی بلی کی دم کٹ جائے تو وہ چاہے گی کہ سر کی کٹ جائے, ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے, ان کی تہذیب ختم ہو چکی ہے, تہذیب نہیں ہے آج ان کے پاس, خاندانی نظام ختم ہو چکا ہے. بوڑھے والدین کو لے جا کے اولڈ ہاؤس کے اندر پھینک دیا اور وہ سال سال بھر ترستے رہتے ہیں, کوئی نہ بیٹا آتا ہے نہ بیٹی آتی ملنے. بس ٹھیک ہے نا, ہم نے فریج دے رکھا ہے, سب کچھ سامان وہاں پہ ہوتا ہے, ٹیلی ویژن دے رکھا ہے, اپنا وقت گزارے, اپنے بیٹوں بیٹیوں کو دیکھنا نصیب نہیں ہے. اب بتائی ہے کہ پہلے کم سے کم یہ ہوتا تھا کہ کرسمس پر یقینی ہو جاتا تھا کہ بیٹا بیٹی ملنے آئیں گے, اب وہ بھی نہیں. خاندانی نظام کیسے قوی ہوگا؟ لڑکا ایک خاص عمر کا ہوا, جاؤ نکلو گھر سے, جاؤ اپنی کمائی کرو اور کھاؤ, ہم سے معاملہ ختم ہو. لڑکی جاؤ, ظاہر بات ہے کہ لڑکا لڑکی بھی پھر وہی کریں گے بعد میں, اٹھا کر پھینکیں گے آپ کو, گھر میں نہیں رکھ سکتے, ہماری آزادی میں مخل ہوتے ہیں. تو معاشرتی نظام میں نے آپ سے عرض کیا پہلا اصول کیا تھا, تمام انسان مساوی, اور اس پر گواہی میں نے کس کی دی, خاتم رسول ایچ جی ویلز کی. اس میں ایک وضاحت کہہ گئی تھی جو تازہ ایڈیشن اب مارکیٹ میں ہے اس میں سے یہ پیسج نکال دیا گیا ہے جو میں نے آپ کو سنایا. جو نئے ایڈیٹرز ہیں ان کے حلق سے یہ کڑوی گولی نہیں اتری کہ ایچ جی ویلز کا یہ جملہ بھی شامل رہنے دیا جائے, نکال دیا گیا. تو ایسا نہ ہو کہیں آپ جدید کو ایڈیشن دیکھیں اور اس میں تلاش کریں نہ ملے تو آپ سمجھے کہ میں نے کوئی غلط بات آپ سے کہی ہے. لائبریریوں میں پرانے ایڈیشن مل جائیں گے, جائیے اور دیکھیے, کنفائنڈ ہسٹری آف دی ورلڈ میں جو حضور کا چیپٹر ہے کھول کر پڑھیے, آپ کو مل جائے گا جملہ. آل دو دی سرمن آف ہیومن اکویلٹی فریٹرنیٹی اینڈ فریڈم فار سیٹ بفور آلسو اینڈ وی فائنڈ اے لاٹ آف سچ سرمنز ان جیزس آف نازرتھ. But it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam who for the first time in human history established a society based on these principles. اور یہ مساوات انسانی مرد اور عورت کے درمیان بھی ہے, فرق انتظامی ہے, سو نوٹ کر دیجیے. ایک دفتر میں ایک افسر ہے, ایک کلرک ہے, ایک چپاسی ہے, حیثیت انسان برابر ہے, اس انتظامی اسٹرکچر میں تو برابر نہیں ہے. آفیسر کے اختیارات کیا ہیں, چپراسی کے کیا ہیں, کلرک کے کیا ہیں, حالانکہ سٹیزنز آف اسٹیٹ برابر ہیں, ایک ووٹ اس کا ایک ووٹ اس کا ہے. کیا آفیسر کے چار ووٹ ہیں, چپراسی کا ایک ہے, نہیں ایک ووٹ برابر ہے. سٹیزنز آف اسٹیٹ دے آر ایکول, لیکن جہاں کام کر رہے ہیں وہاں تو ایکول نہیں ہے. یہ فرق ہے کہ جس کو دنیا ایکسپلائٹ کر رہی ہے, حالانکہ اس سے زیادہ لاجیکل بات کوئی نہیں ہو سکتی. ایک خاندان کا ایک سربراہ کسی انسٹیٹیوشن کا ایک ہی سربراہ ہوگا, وزیر دس رکھ لے, پرائم منسٹر تو دو نہیں ہو سکتے, پرائم منسٹر ایک ہوگا, نائب صدر دس رکھ لے, صدر تو ایک ہی ہوگا. انتظامی ہے, یہ نہیں ہے کہ عورت گھٹیا ہے, نہیں, مرد اور عورت مساوی ہے. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی بڑی سازش اس وقت اس نظام کے خلاف ہو رہی ہے. دجالی فتنہ جو ہے, دجال اکبر جب آئے گا, آئے گا, ابھی میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک علیحدہ ایشو ہو جائے گا. دجالی فتنہ آ چکا ہے. جیسے حضور نے ایک مرتبہ رمضان مبارک کی آمد سے قبل شعبان کے آخری دن خطبہ دیا, خطبہ کیا تھا, یا ایها الناس قد اظل لکم شهر عظیم، شهر مبارکن، اے لوگو تم پر ایک عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ سایہ پگل ہو گیا ہے، آیا تو نہیں ابھی شعبان کا دن سایہ آ گیا ہے، یہ انگریزی کے محاورے سے بات سمجھ میں آئے گی، کمنگ ایونٹ کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. اسی طرح وہ شخص دجال تو ابھی نہیں آیا، دجالیت پوری آ چکی ہے، اور میں اس کا ذکر کر چکا ہوں لاہور میں تقریر میں، تین لحاظ، جیسے ملیریا کا جب حملہ ہوتا تھا، اب تو بہت کم ہو گیا ملیریا، جو سردی چڑھتی تھی، کپ کپی ہوتی تھی، ایک رضائی ڈال دیجئے، دوسری ڈال دیجئے، تیسری ڈال دیجئے، تو تین رضائیاں یا تین لحاظ گلوب کے گرد لپٹ گئے، دجالیت کے تین شیڈ، سب سے اوپر سیکولرزم، سیاست سے، ریاست سے، سیاسی نظام سے، معاشرتی نظام سے، عدالتی نظام سے، قانون سازی سے، کسی مذہب کا کوئی تعلق، آج پوری دنیا میں سیکولرزم ہے، تمام مسلمان ممالک میں سیکولرزم ہے، یہ دجالیت کا عظیم ترین کارنامہ ہے. بات لمبی نہ ہو تو میں صرف عرض کر دوں، یہ یہودیوں کی ایجاد ہے، یہودیوں نے امریکہ کا ون ڈالر بل، ون ڈالر کا نوٹ جو ہے ڈیزائن کیا ہے، بینکرز تو وہی تھے نا، اور آج بھی اصل طاقت بینکرز کے پاس ہے، امریکی حکومت ٹریلین ڈالر کی جو ہے، ٹریلین آف ڈالر کی مقروض ہے بینکوں کی، اور بینک یہودیوں کے. اس آپ نے کبھی دیکھا ہو ون ڈالر بل، احرام مصر کی تصویر بنی ہوئی، کیا تعلق ہے امریکہ کا احرام مصر سے؟ اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے دجال کی، وہ ایک آنکھ کانی، نیچے کیا لکھا ہے؟ آرڈرس نووس سیکولرم، نیو سیکولر آرڈر ہم نے قائم کرنا ہے دنیا میں. یہ 1776 کی بات ہے، اور 1991 میں پہلی مرتبہ صدر بش کی زبان سے لفظ الفاظ نکلے تھے، اس کے باپ کی زبان سے، جو موجودہ بش ہے، بش سینئر نے. اب دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر قائم ہوگا، اصل میں وہ کس کا خیال ہے؟ یہود کا ہے. دس نیو ورلڈ آرڈر از گوئنگ ٹو بی جیو ورلڈ آرڈر، اور جیو ہے بالکل ایک مائنورٹی، مایوٹ مائنورٹی، کل دنیا میں 1 کروڑ یا 1.25 کروڑ یا 1 کروڑ 30 لاکھ، 13 ملین بس. تو اگر مذہب اور ریاست کا کوئی تعلق ہو تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ اور جب مذہب ایک طرف رکھ دیا گیا تو برابر کے شہری ہے، یہ سیکولرزم اس لیے یہودیوں کی ایجاد ہے. پوپ کے خلاف بغاوت کروانے والے یہودی ہیں، پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کرنے والے یہودی ہیں، سود کی اجازت لینے والے یہودی ہیں. ورنہ جب تک پوپ کا اقتدار تھا یورپ میں، ہر طرح کا سود حرام تھا، یوزری بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی، دونوں حرام تھے. یہ لیا گیا ہے اجازت کیلوین کے ذریعے سے کتاب لکھوا کر، اور انگلستان میں پہلا ملک جو ہے جس نے بغاوت کی پوپ کے خلاف، وہ انگلستان تھا. چرچ آف انگلینڈ علیحدہ ہو گیا، پوپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، پروٹیسٹنٹ ملک بن گیا. بینک آف انگلینڈ پہلا ہے جو قائم ہوا ہے، اور شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علامہ اقبال 1905 سے 1908 تین برس صرف رہے ہیں انگلستان میں اور جرمنی میں، اور اپنی ڈاکٹریٹ بھی کر رہے تھے اور بیرسٹریٹ اطلاع بھی ہو رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ان کا مشاہدہ اتنا گہرا تھا کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ فرنگ کی لگے جہاں بن جائے یہود میں، اور اس وقت فرنگ کا امام کون تھا؟ برطانیہ. اب فرنگ کا امام کون ہے؟ امریکہ. اور اس کی لگے جہاں بن جائے یہود میں، امریکہ کا کوئی صدر ہل نہیں سکتا. تو نمبر ایک تو سیکولرزم ایک لحاف ہے، نمبر دو سود، جوا، منشیات کے ٹریڈ، اور سیکس کو ایکسپلائٹ، ہر اشتہار میں عورت ہے. اللہ کی مدد سوچو کیا ہو رہا ہے، عورت کی فوٹو کے بغیر موٹر سائیکل بھی ہوگی، وہ بھی بیٹھے نظر آئے گی، عورت کوئی شے کسی شے کا اشتہار عورت ہوگی، عورت بک رہی ہے، بکری کا ذریعہ بن رہی ہے. وہ انٹرسٹ جوا فحاشی اور اس کی بنا پر آمدنی، اس سب کا لحاف ہے جو پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے چکا ہے. کوئی مسلمان ملک اس سے آزاد نہیں. دجالیت کے دو لحاف، ہاں ابھی تیسرے نظام پر جو میں نے کہا تھا سب سے نیچے خاندانی نظام ہے، آئلی قوانین ہے، معاشرتی نظام ہے، سیگریگیشن آف سیکسز ہے، فطر کے احکام ہے، حجاب کے احکام، یہ سب سے نیچے. ابھی اس سطح پر مغرب میں تو بربادی آ چکی، لیکن ابھی مشرق میں یہ خاندانی نظام کچھ باقی ہے، کچھ شرم و حیا کی بھی کوئی نہ کوئی قدر ہے، وہ عصمت و عفت کا بھی کوئی معاملہ ہے، عصمت فروشی کو بھی برا کام سمجھا جاتا ہے، والدین کی خدمت کرنے کو بھی اچھا سمجھا جاتا ہے. یہ ویلیوز ابھی ہیں، ویسے تو پورے ایشیا میں ہیں لیکن زیادہ مسلمانوں میں. قرآن مجید میں پانچ جگہ اللہ کے حق کے بعد فوراً والدین کا حق ہے. لَقَدْ رَبُّكَ اللہ تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے. اللہ کے حکم کے بعد، اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے. سورہ لقمان، نہ نشکر لی ونے والدین، شکر ادا کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی. اور سورہ بنی اسرائیل میں تو کیا تفصیل آئی ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واغفر لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اگر تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائے، انہیں کبھی اف تک نہ کہنا، دل نہ توڑنا ان کا، چھاتی چوڑی کر کے بات نہ کرنا، کندھے جھکا کر بات کرنا، ادب سے گفتگو کرنا. قل لہما قولا کریما واغفر لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھنا اور پھر سے کہنا، اللہ سے دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے ان والدین پر رحم فرمائیو جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. تو خاندان کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے تین ڈائمنشن ہیں، جیسے ایک کمرہ ہے، چوڑائی ہے، لمبائی ہے، اونچائی ہے. پہلے تو شوہر اور بیوی کے درمیان بانڈ آف لو. اب یہ شوہر اور بیوی پیرنٹس بن گئے ہیں، والدین بن گئے، اولاد آ گئی. سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی، ادب، عزت. اور بہن بھائی ہے، اخوت، جس کو کہ وہ کہہ رہا ہے جی ویل بی فریٹرنٹی. خاندان کا ادارہ مستحکم. یہاں ایک نقطہ اور بیان کر دوں، لیگل لیول پر بیوی کے حقوق کم ہیں شوہر کے زیادہ، رابطال قوامون عالم النساء، سیدھی سیدھی بات ہے اور ہمیں ڈٹ کر کہنا چاہیے، اس سے زیادہ معقول بات کوئی نہیں. کسی ادارے کے دو سربراہ برابر کے اختیارات والے نہیں ہو سکتے، لیکن اخلاقی طور پر جو ماں کا حصہ ہے، باپ کا حصہ اس سے ایک بٹا تین ہے. قرآن مجید میں آیا ہے نا، حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك، اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں، کمزوری پر کمزوری جھیل، کمزوری تو ہو رہی ہے، اس کا خون چوس رہا ہے اندر، جھونک جھونک جو ہے وہ چوس رہی ہے خون اس کا. اور سب ماؤں کو تو اتنی نرشمنٹ موجود نہیں ہوتی کہ آپ پریگنسی میں اس کے لیے ضروری نرشمنٹ فراہم کر دیں. وہنن علا وہنن، کمزوری پر کمزوری جھیل کر بھی اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا. پچھلے سال ہو گیا میں، اور پھر دودھ چھڑانا ہوا دو سالوں میں، وہ جھونک جو ہے وہ پھر اسی چھاتیوں سے چمٹ گئی.
لہذا اس کا حق 3 گنا زیادہ ہے باپ سے. ایک صحابی حضور سے پوچھتے ہیں، حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ. پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر کہا تمہاری والدہ. پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر کہا تمہاری والدہ. پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ تمہارا تمہارے والد. 3 درجے. اور یہ جو فرمایا الجنت و تحت اقدام الامہات، جنت تو ماؤں کے قدموں تلے ہے، یہ باپ کے بارے میں تو نہیں فرمایا. یہ ہے ایکویشن، بیلنس. اسلام قسط کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات نہیں کرتا. انصاف تو یہ کہ آدھی روٹی ادھر دے دو، آدھی ادھر دے دو. انصاف ہے، یہ اچھی چیز ہے. یہ قسط یہ ہے کہ بوجھ اٹھانا ہے تو جو زیادہ کمی ہے اس کو زیادہ بوجھ دو اٹھائے، اور جو کمزور ہے اسے کم بوجھ دو. یہ قسط. اسلام نے عورتوں پر ذمہ داریاں کم رکھی، ان کے اختیارات کم رکھے، لیکن اولاد پر حق ماں کا 3 درجے فائدہ رکھا. اور اس سے وہ خاندان کا ادارہ جو ہے مستحکم ہوتا ہے. تو آج کیا سازش چل رہی ہے؟ میں سنا ہوا ہے ایسٹ کے اندر بھی خاندانی نظام کو ختم کر دیتا. پہلے کانفرنس ہوئی تھی، عالمی کانفرنس، ویمن لب، ویمن فریڈم کی کانفرنس کائرو میں، قاہرہ میں، پھر ہوئی بیجنگ میں، بیجنگ کائرو، اور پھر بیجنگ +5 کانفرنس. بیجنگ کانفرنس کے 5 سال بعد یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے تحت ہوئی. اور ان سب کا مقصد کیا ہے؟ پروسٹیٹیوشن کو ایک باعزت پیشہ سمجھا جائے. یہ بھی محنت ہے نا، ایک مزدور اپنے جسمانی مسکولر طاقت استعمال کر رہا ہے، بیج لے رہا ہے، ایک عورت اپنے جنسی اس کو استعمال کر رہی ہے، لے رہی ہے. اب اس کا نام پتا کیا رکھا گیا؟ سیکس ورکر. سیکس ورکر بالکل برابر ہوں گے، باعزت ہوں گی، ان کی کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط کام کر. ہومو سیکچولیٹی کو بھی ایک نارمل ایٹیٹیوڈ قرار دیا جائے، یہ اب نارمل نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے امریکہ میں، سویڈن میں تو بہت پہلے سے تھا، برطانیہ میں تھا، ہومو سیکچوئل میرجز، 2 مردوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، ان میں سے ایک شوہر ہے اور ایک بیوی ہے، اور رجسٹر ہو رہی ہے شادی، رجسٹر. اب امریکہ میں بھی شروع ہو چکی ہے، کئی اسٹیٹس میں، کیلیفورنیا سے شروع ہوئی ہے. جو ہالی ووڈ اس کا گھر ہے. 3، طلاق اور وراثت میں مرد اور عورت برابر ہونے چاہیے. جب عورت چاہے طلاق دے دے. یہ نقشہ ہے جس کا نام پتا کیا رکھا ہے؟ سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن. یہ نیو انجینئرنگ ہے معاشرے کو، جیسے کہ کہا رومی نے، گفت رومی ہر بنائے کونہ کا بادہ کنن، تم نہ دانی اولا تعمیر را ویران کنن. رومی نے کہا کہ جب بھی کبھی کوئی نئی تعمیر کرنی ہو تو پچھلی تعمیر کو گرانا پڑتا ہے. یہ نئی سوسائٹی کی انجینئرنگ کیسے ہوگی جب تک کہ پرانی سوسائٹی ختم نہ ہو؟ عظیم فتنہ ہے یہ. سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشنز جنرل اسمبلی، یہ دجالی فتنے کی وہ سب سے نچلی سطح ہے جو ابھی عالم اسلام کے اوپر پوری طرح نہیں آئی. اگر کہ عالم اسلام کی ایلیٹ اکثر و بیشتر اس رنگ پہ جا چکی ہے، مغربی ویلیوز اور مغربی تہذیب کے اثرات آ چکے ہیں، لیکن ابھی نچلی سطحوں پر، درمیانی طبقوں میں کچھ نہ کچھ مشرقی اقدار ہے، کچھ شرم و حیا کی قدر و قیمت ہے، عصمت و عفت کی کوئی قدر و قیمت ہے. اور اصل میں یہ یہودی پروگرام ہے، تمام انسانوں کو حیوان بنا دو اور حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہمارا حق ہے. उन्होंने जो नाम दे रखा है पूरी दुनिया को गोयम्स एंड जेंटाइल्स, ये जो उनकी किताब तालमूद है, ये तौरात की बातें नहीं जो बता रहा हूं, उनकी तालमूद जो कि फिक्र की किताब समझ लीजिए, उसमें लिखा है कि जब सिवाय हमारे फुल ह्यूमन बींग सिर्फ हम हैं, बाकी सब ये हैवान है इंसानी शक्ल में, और हैवान को इस्तेमाल करना इंसान का हक है। घोड़े को तांगे में जोतेंगे बग्घी में, हमारा हक है। बैल को आप जोत देंगे हल में, हक है। इसी तरह इंसानों को एक्सप्लॉयट करना हमारा हक है। अलबत्ता जैसे घोड़े को भी कुछ दाना डालेंगे शाम को तो अगले रोज इस्तेमाल करेंगे ना उसे, तो कुछ ना कुछ जिंदगी देना चाहिए। तमाम दुनिया मजदूर बन जाए, इंसानी अखलाकियात खत्म हो जाए और ये हैवानों की तरह काम करे। अलबत्ता उसमें से हम कुछ उनको भी देंगे, बाकी मलाई हम खसीक लेंगे अपने बैंकिंग के निजाम के तहत। वो हुकूमत अपनी पूरी दुनिया पर नहीं चाहते। असल में ये बात आई गई है तो अर्ज कर दूं, वो कॉलोनियल निज़ाम खत्म हो चुका है कि अंग्रेज यहां आया था और डच कहीं पहुंच गए थे इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, और कहीं फ्रांसीसी आ गए थे शाम पर उसका, और अलजजायर पर उसका कब्जा था। ये था डायरेक्ट कॉलोनियलिज्म। अब इसमें होता क्या था, वक्तन फवक्तन बगावतें उठती थी, लोग मारते थे इनको, ये उनको मारते थे। इनका ये बिस्तर तो लपेट दो, एक नया कॉलोनियलिज्म शुरू कर दो। वर्ल्ड बैंक 1950 में कायम हो गए। हमें आम खाने हैं, पेड़ गिनने से क्या फायदा। बराहराज हुकूमत करेंगे तो रिजेंटमेंट होगी, वो हमें मारेंगे, हमें बहुत खर्च करना पड़ेगा उन्हें दबाने के ऊपर, क्या जरूरत है। पूरी दुनिया को एक ग्लोबल इकोनॉमी के शिकंजे में ले आओ। वर्ल्ड बैंक एंड IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड उनके शिकंजे में कस लो, बस सब काम करें, और वो भी खाएं, कुछ खाएं तभी तो अगले रोज काम कर सकेंगे। लेकिन ये कि हम खींच लेंगे, वो जो सोने की चिड़िया थी, अगर हम ऐसे ही सोना खींच लें अपने घरों में बैठे हुए, तो हमें क्या जरूरत है वहां जाएं और उनको मारें और वो हमें मारे। ये है यहूद का सोच। हाँ, ग्रेटर इसराइल वो बनाना चाहते हैं, और एक ही सबब है इराक पर हमले का, एक ही सबब, इसकी बिगिनिंग ऑफ कमिंग इन टू एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेटर इसराइल। शेरोन ने कह दिया था, याद होगा शायद, हम करीब इराक पर हमारा कब्जा होगा। ग्रेटर इसराइल में इराक शामिल है। पहले कहते थे दरियाए फुरात तक, अब कहते नहीं, दरियाए दलीला तक, टाइग्रिस तक, यूफ्रेट से आगे बढ़कर, ताकि सारा जो भी जरखेज दुआबा है वो भी हमारे कब्जे में आ जाए। तो ये तीसरे लेवल के ऊपर, जब इंसान हैवान बन जाए, जब उसको कोई फर्क करने की जरूरत न हो कि ये बेटी है और ये बीवी है, क्या जरूरत हैवान को फर्क करते, जब हम भी हैवान ही हैं। डार्विन के नजरिए हैवान बना दिया तो हैवान को फर्क करता है मां बेटे और बीवी में। हमने खामखाई अपने ऊपर कदमे लगा रखी है, वो है जितना भी चाहो अपनी सेक्सुअलिटी को पूरा करो। जिना तो उनके यहां पहले भी जुर्म नहीं था, जिना बिल जबर जुर्म था, और अब तारीख ने अजीब करिश्मा देखा है। मुसलमान मुल्क तुर्की हाथ जोड़ रहा है कितने सालों से कि हमें भी यूरोपियन यूनियन में शामिल कर लो। वो बार बार ठोकरे मारते दफा होगा। अब उन्होंने क्या किया है, यूरोपियन यूनियन ने कहा तुम्हारे कवानीन में से ये कवानीन जो है हमारे तसव्वुर के खिलाफ, 181 कवानीन में उन्होंने तरमीम कर दी। लेट इट बिकम कंपेटिबल विद द यूरोपियन यूनियन्स लॉज। आपको मालूम है मुहावरा है, राउंड पेग इन स्क्वेयर होल फिट नहीं होगा, स्क्वेयर पेग इन राउंड होल फिट नहीं होगा, उसके चारों कोने तराश को ताकि जा सके। اور سب سے بڑا جو مجھے صدمہ ہوا, اتاترک کے اس ترکی میں زنا کوئی قابل سزا جرم نہیں تھا. اب یہ جو پارٹی آئی تھی, یہ کچھ کہا گیا تھا کچھ اسلامی ذہن کے لوگ ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, انہوں نے ایک بل جو ہے اپنی اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے تیار کر لیا کہ زنا کو بھی قابل تعزیر جرم قرار دیا جانا چاہیے. یورپین یونین والوں نے شور مچا دیا, ایک طرف ہمارے ساتھ آنا چاہتے, دوسری طرف یہ کام کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے فوراً اپنا وہ بل واپس لے لیا. یہ حال ہے آج ہمارا, میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں, اور ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نہ رینگ. کیا کر رہا ہے وہ؟ بوٹ کی ٹو چاٹنے کے لیے فرش پر تو پڑنا ہی ہوگا نا, لیکن یہ کہ میرے فرش پر نہ رینگ, میرے قالین کو خراب نہ کر. اس تیسرا معاشرتی اور سماجی نظام کا معاملہ ہے کہ جو اس وقت ان کا ٹارگیٹ ہے. اسی لیے میں نے اسے اپنی آج کی پوری گفتگو کا عنوان بنایا, سمجھیں کیا خطرات آ رہے ہیں, اپنی قدروں کی طرف پلٹیں. اس دور میں سب مٹ جائیں گے, ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی حق کا ہے. ہمارے لیے اس وقت ازواج مطہرات ہیں, ہماری خواتین کے لیے ان کا اختیار کیا جائے, ان کا نقش قدم پہ چلا جائے, اور پورے سماجی نظام کو, پورے معاشرتی نظام کو ان اقدار پر اٹھایا جائے کہ جو قرآن مجید نے ہمیں دی ہیں. یہی ہمارے لیے نجات کی راہ ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.
محترم خواتین و حضرات, اب حاضرین وقفہ سوالات ہوگے. آپ سے ایک بار پھر التماس ہے کہ آپ اپنے وہی احترام کو مینٹین کر رکھیں, اس کے بعد جلسہ درخواست ہوگا. ایک سوال یہ آیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ہاؤ ڈیڈ مسلم ویمن اسسٹ ڈیورنگ اسلامک بیٹلز؟
وہاں پہ بھی وہ سیگریگیشن تو رہتی تھی, خواتین کا جاب علیحدہ تھا, کھانے تیار کرنا ان کے کیمپ علیحدہ ہوتے تھے, اور یہ ہے کہ ہاں مریضوں کی دیکھ بھال یہ وہ کرتی تھی, لیکن یہ کہ اپنی باڈی کو اچھی طرح کور کرتے ہیں.
دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نکاح اور ولیمہ ایک ہی دن میں جائز ہے؟ تفصیل سے جواب دیں.
جی میرے نزدیک جائز ہے, میں نے پچھلے دنوں اس کی تحقیق کی تھی, تو اس کا عین نکاح کے وقت بھی جائز ہے, اور میرے علم کی حد تک سعودی عرب میں آج کل یہی ہو رہا ہے کہ نکاح کے وقت ہی ایک دعوت ہوتی ہے, لیکن وہ دعوت جو ہے ہوتی تو ہے اس گھر میں جہاں نکاح ہو رہا ہے, لڑکی والا گھر, اس کا سارا خرچہ لڑکے والے برداشت کرتے ہیں, تو اس طرح اس کو ولیمۃ العشق کہتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے, اگرچہ ہمارے ہاں جو روایت زیادہ ہے وہ یہی ہے کہ کم سے کم شوہر اور بیوی کی ایک ملاقات جو ہے تخلیے میں ہو جائے, اس کے بعد ولیمہ. لیکن یہ کہ میں نے تحقیق کیا ہے تو معلوم وقت نہیں جائز.
دوسرا سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں جہیز جیسی لالت کو کس طرح سے روکا جائے, اور اس کو روکنے کے لیے کون سی بات مؤثر ثابت ہوگی؟
یہ معاملہ آسان نہیں ہے, اس لیے ہم نے پاکستان میں بھی جب تحریک شروع کی تو ہمیں معلوم تھا کہ جہیز کو روکنا بہت مشکل ہے, تو میں نے اس کی تو شرط لگا دی تھی کہ جو نکاح مسجد میں نہیں ہوگا میں اس میں شریک نہیں ہوں گا. پھر لوگ یہ کرنے لگے کہ نکاح مجھ سے پڑھا لیا مسجد میں جا کر, پھر کوئی دعوت ہوٹل میں کر لی. پھر میں نے اعلان کیا جس نکاح کے ساتھ کوئی دعوت ہوگی وہ میں پڑھاؤں گا ہی نہیں. تو ہوتے ہوتے وہ بات آگے جا رہی ہے, لیکن جہیز کے بارے میں ہم نے وہ سخت موقف اختیار نہیں کیا. ابھی یہ کیا ہے کہ اس کی شناخت معلوم ہو, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ ہندوانہ پس منظر کی شے ہے. آپ اپنی بچی کو کچھ دینا چاہتے ہیں دیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن پہلے جو ہے وہ پہنچا دیا جائے ان کے گھر میں, اس کی نمائش ہرگز نہ ہو, کیونکہ اس سے غربا کا دل دکھتا ہے. آپ کا کچھ آفر ہوگا, آپ کا کوئی خان ساما ہوگا, اس کے ہاں ہو سکتا بچی بیٹھی ہو, ہاتھ پیلے نہیں کر سکتا, اور وہ دیکھے یہ جہیز لے کر بیٹی جا رہی ہے ان کی. اب آپ مولوی کتنا ہی کہے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, وہ کہے گا بھائی ہے یہ, بھائی ہے میرا. لہذا یہ محرومی کا احساس نہ پیدا ہو. حضور کا حال یہ تھا کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم اپنے بچوں کے لیے پھل لے کر آؤ,
تو پڑوس میں بھی ضرور بھیجو، اور اگر کسی وجہ سے اتنے نہ لا سکو کہ اپنے بچوں کو بھی کھلا سکو اور پڑوس میں بھی، تو چھلکے اپنے دروازے پہ کبھی نہ ڈالنا کہ پڑوس کے بچے کہیں وہ آج ان کے آم آئے ہیں، آئے آم کھائے انہوں نے، تو اس سے جو احساس محرومی ہوگا وہ در حقیقت ایک منفی جذبہ ہے جو پرورش پائے گا.
ایک اور سوال یہ ہے کہ ہاؤ ڈو آئی سلیکٹ اے گرل فار میرج وداؤٹ انٹریکٹنگ ود دیم؟
آپ اپنے والدین پر اعتماد کیجئے کہ وہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر رشتہ تلاش کرے. آپ ہو سکتا ہے کسی اور چیز سے وقتی طور پر متاثر ہو جائیں پھر بعد میں روئیں. تو اس لیے یہ ہے کہ جو آپ کے خیر خواہ ہے سب سے بڑھ کر، اور پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے. البتہ اس کی کچھ تاکید کی گئی ہے، ایک نظر دیکھ لینا.
ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ایک اور سوال یہ کہ کیا غیر لڑکی سے یا غیر مسلم سے شادی کر لینا جبکہ مسلمان لڑکیاں اس شہر میں ہیں، اور سمجھ لینا کہ میں نے شادی کر کے اس کو مسلمان بنایا اور بڑا ثواب کمایا.
اگر تو وہ لڑکی پہلے مسلمان ہو گئی ہے، شادی کرنے کے بعد کے وعدے پہ نہیں، وہ تو وعدہ فردا ہے پورا ہوگا یا نہیں ہوگا. پہلے مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مسلمان ہے مسلمان کے ساتھ شادی ہو جائے گی. باقی عیسائی اور یہودی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، لیکن لڑکی کے ساتھ، لیکن وہ بھی آج کے حالات میں مناسب نہیں ہے. حرام تو میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ جو چیز جو دین تو کامل حضور پر ہو گیا تھا، اب ہم اس میں کوئی اضافہ حرام کا نہیں کر سکتے، مناسب کہہ سکتے. اس وقت دو چیزیں ایسی تھیں جو آج نہیں ہیں، ایک مرد کی قوامیت تھی، عورت تابع ہوتی تھی. آج تو عورت قوام ہے اور مرد بیچارہ اس کا غلام ہے. اور خاص طور پر عیسائی یورپی کوئی عورت لڑکی ہے تو وہ تو سمجھتی ہے کہ ہم بڑے ترقی یافتہ، یہ جو ہے گھسیارے آ گئے، کہیں سے گھاس کاٹتے ہوئے یہاں پہنچ گئے ہیں، اور یہ تو آ کر ہمارے ہاں جو ہے روزی ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں. یہ تو عرب ممالک میں بھی کہا جاتا ہے، جو ہمارے لوگ وہاں کام کرنے جاتے ہیں، ہوں مرتزقون، یہ رزق کی تلاش میں یہاں آئے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے بہتر ہے شادی نہ کی جائے.
ایک سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں گھر میں بیٹھے کام نہ کریں، لیکن جو عورتیں دن رات مرد کے کام کرنے کے باوجود بھی مرد سیٹسفائیڈ نہیں ہے، تو ایسی عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ مثلاً وہ کئی کام کرتی ہیں، گھر کا کام، بچوں کا کام، بینک کا ہر چھوٹا بڑا کام، مگر ہر روز نوک جھونک ہوتی رہتی ہے.
تو نوک جھونک تو خیر علیحدہ کا مسئلہ ہے نا. سوال تو یہ کہ تعلیم شریعت کی کیا ہے. آپ گھر میں رہیں، اور البتہ گھر میں رہ کر کچھ سلائی کا کام کریں، کڑھائی کا کام کریں. آپ بیبی سٹنگ کا کام آپ کیجئے. جو عورتیں جا رہی ہیں جاب پر، وہ بچے آپ کے ہاں چھوڑ جائیں، آپ ان کے اندر اسلامی جذبات پیدا کر سکیں گی اور آپ کی آمدنی کا ذریعہ بھی بن جائے گا. تو آدمی کا وے جیسے مل جیسے وے، اگر ارادہ ہو جائے کہ شریعت کے احکام پر چل جائے تو راستہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا اسلام میں دوسری شادی کے لیے بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ حدیث کے ساتھ اس کی وضاحت فرمائیں.
میرے نزدیک ضروری نہیں ہے.
اس کے علاوہ ایک اور سوال یہ ہے کہ از اٹ کریکٹ فار اے وائف ناٹ ٹو ڈو اینی ہاؤس ہولڈ ورک انکلوڈنگ کوکنگ آلسو آن دا پلی دیٹ اٹ از ہسبینڈز لک آؤٹ؟
نہیں، گھر کا کام کرنا چاہیے اور مردوں کو بھی حتی الامکان اس میں ہاتھ بٹانا چاہیے. حضور ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹاتے تھے گھر کے کام میں، اس اعتبار سے وہ ایک ایمیکیبل جو ہے معاملہ چلنا چاہیے.
سوال یہ ہے کہ عیسائی لڑکی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر کے مسلم لڑکے سے نکاح کر لیتی ہے، ایک سال بعد پھر وہ عیسائی ہو جاتی ہے، تو اب لڑکے کو کیا کرنا چاہیے اس وقت جبکہ ایک بچہ بھی پیدا ہو چکا ہے؟
ایسے تو عیسائی لڑکی عیسائی ہوتے ہوئے بھی آپ کے نکاح میں آ سکتی تھی، لیکن اگر کسی نے یہ ہیلا اظہار کیا ہے تو آپ کا اختیار ہے، آپ چاہے تو طلاق دے دیں، چاہے تو رکھیں اسے، بحث عیسائی ہو رہتی ہے. اگرچہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس وقت صورت حال کی تبدیلی کی وجہ سے وہ خطرناک ہے، وہ بچوں کو اپنے رنگ میں ڈھال لے گی، اس لیے بہتر ہے اس کو طلاق دی جائے.
سوال یہ ہے کہ ایک باپ شرابی ہے اور زانی بھی ہے، اپنی بیوی بچوں کی دیکھ بھال بھی ٹھیک نہیں کرتا، بچوں کی تعلیم کا کوئی بندوبست بھی نہیں کرتا، بچوں کو اسلامی معاشرے سے آگاہ بھی نہیں کراتا، ایسے باپ کے لیے کیا حکم ہے؟
ایسے باپ کو بھی سمجھائیے، دین کی تعلیم پہنچائیے، کوشش کرتے رہیے، اللہ سے اس کے لیے دعا کیجیے، لیکن بہرحال باپ تو ہے، آپ اس کا انکار تو نہیں کر سکتے۔
ڈاکٹر صاحب، یو ہیو ڈسکسڈ 3 ٹاپکس ٹو امپلیمنٹ میرج سسٹم آؤٹ آف 5، نکاح ان مسجد، نو ریسپشن فرام برائڈ سائڈ، نو ڈاوری، پلیز کمنٹ آن ریسٹ آف دا 2۔
نہیں، ایک اور یہ کہ بارات کا تصور ختم، 4 ہو گئے۔ پانچواں یہ ہے کہ جو خطبہ نکاح ہوتا ہے، جو نکاح خاں پڑھتا ہے، یہ صرف کوئی جنتر منتر نہیں ہے، یہ ہے واعظ اور نصیحت کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صرف یہی ایک طریقہ تعلیم بالغہ کا تھا، نہ کوئی کتابیں، نہ کوئی رسالے، نہ کوئی اخبار، نہ کوئی آڈیو، نہ کوئی ویڈیو، کچھ بھی نہیں۔ تو جب بھی کہیں مسلمان جمع ہوتے تھے، جمعے کا خطبہ کس لیے تھا؟ یعنی شاید آپ کو بتایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما، کیا کرتے تھے؟ یقرأ آیات من القرآن ویذکر الناس، آیات قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو یاد دہانی کراتے تھے۔ یہی معاملہ خطبہ نکاح کا ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ جمعے کے خطبہ تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، دیہات میں تو ایسے لوگ امام بھی ہوتے ہیں کہ جو خود بھی نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا وہ کتاب سے اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، تو ان اگلوں کو کیا پتا، لہٰذا اس سے پہلے آپ واعظ رکھتے ہیں، یا اہل حدیث حضرات پھر اردو کے خطبے کو بھی، واعظ کو بھی شامل کر لیتے ہیں عربی خطبے کے ساتھ۔ یہی کام ہم کرتے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ خطبہ نکاح صرف پڑھا نہ جائے، اس کا ترجمہ سنایا جائے لوگوں کو، اور اس کی مختلف وضاحت کی جائے کہ کیا اس میں تلقین ہے، کیا اس میں نصیحت ہے، کیا اس میں آپ کے لیے ہدایات ہے۔
سوال یہ ہے کہ آپ نے اخبارات کو یہ بیان دیا ہے کہ کشمیر سے متعلق آپ نے جو کہا ہے اس کی وضاحت کریں، جبکہ بقول مودودی کشمیر کے ساتھ میرا تعلق وہی ہے جو میرے اپنے جسم کے کسی حصے کا تعلق میرے ساتھ ہے۔ محفوظ، مومن صادق کی پہچان جہاد۔
لیکن شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ 1948 کے جہاد کشمیر کو مولانا نے جہاد نہیں مانا تھا، اور اس پر ان کے خلاف بڑا طوفان اٹھا تھا، اور انڈین ریڈیو نے بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا تھا ان کے اس بیان کو۔ تو میں نے بھی اصل میں جو کہا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں مانتا۔ اصل میں معاملہ کیا ہے، ایک جہاد ہے فی سبیل الحریت، آزادی کے حصول کے لیے، سیلف ڈیٹرمنیشن کے حصول کے لیے جہاد، اور اس میں بھی میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کشمیری اس کا جہاد کرنا چاہیں تو پیس فل ذرائع سے کریں۔ اگر 100,000 آدمیوں کا جلوس نکلے اور اس کے اوپر جو ہے فائرنگ ہو، 100 آدمی مر جائے، پوری دنیا میں چہلکا مچ جائے گا۔ انہیں سیاسی اعتبار سے جدوجہد کرنی چاہیے تھی۔ مجھے آپ حضرات کو زیادہ یاد ہوگا کہ اندرا گاندھی نے 2 منسٹریز کو ایک دم جو ہے برخاست کیا تھا، ایک آندھرا پردیش کی، وہ جو رام کا کردار ادا کرتا تھا، ایک طرح کیا نام تھا اس کا، این سی راما راؤ، اور ایک فاروق عبداللہ کی کشمیر کی۔ یہاں سے 200,000 آدمی جا کر اور منسٹر ہاؤس کا گھیراؤ کر کے بیٹھ گئے کہ تم کون ہوتی ہو، ہمارا الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہے، وہ نہیں اٹھے گا یہاں سے جب تک کہ اپنا حکم واپس نہیں لیتے۔ انہیں واپس لینا پڑا، اور کشمیر سے اس کا ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بہنوئی آ کر بیٹھ گیا، جی میں حاضر ہوں جو حکم دے، کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوا۔ یہ فرق ہے، آپ آرگنائز ہو، آرگنائز کر کے ایک پیسفل انداز میں اپنا مطالبہ سامنے رکھیں، اور اگر اس میں پھر اگر گولیاں چلیں، اب کہتے ہیں 70,000 جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، مارے گئے ہیں، یہ ہوا ہے، اتنی عورتیں جو ہیں ان کی عزتیں لوٹی ہیں، اتنے گھر جلے ہیں، اتنی دکانیں جلی ہیں، اگر پیسفل طریقے سے اس کا 10واں حصہ بھی قربانی دیتے تو اپنا مقصد حاصل کر سکتے تھے۔
ایک سوال یہ کہ نماز میں خشوع خضوع کو کس طرح قائم کیا جائے، اور خشوع خضوع سے صحیح مراد کیا ہے؟
خشوع خضوع، خشع کہتے ہیں جھکنے کو، اور خضع کہتے ہیں دل کی نرمی کو۔ تو نماز جب ہم پڑھیں تو دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کے سامنے حاضری کا احساس ہو، تو صرف جسم ہی نہ جھک رہا ہو، ہمارا پورا وجود اللہ کے سامنے جھکے۔ اور اس کے لیے ضروری کیا ہے، وہی بات، 100 باتوں کی ایک بات، ایمان کو گہرا کیجئے،
تو نماز جو ہے وہ معراج المومنین بن جائے گی. حضور کی حدیث ہے صلاۃ معراج المومنین.
سوال یہ ہے کہ مغربیت کے اس فتنے کا جواب دینے کے لیے آج عالم اسلام میں ایک اتحاد کی ضرورت ہے، مگر افسوس کہ جو نہیں ہے تو ایسے حالت میں کیا کیا جائے؟
ایسے حالت میں اصل میں عالم اسلام کے اتحاد کو تو ذہن سے آپ نکال دیجئے، یہ انہونی چاہیے، یہ نہیں ہوگی. جو کچھ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک ملک کے مسلمان اپنے ملک میں اسلامی نظام برپا کر دیں اور پھر دنیا کو دکھا سکے، کم اینڈ سی وتھ یور اون آئیز دس از اسلام، اسلام کو ریپرزینٹ کرے، اللہ اور اس کے رسول کی نمائندگی کرے. آؤ دیکھو یہاں پہ کوئی ریپریشن نہیں ہے، آؤ دیکھو یہاں مساوات ہے، آؤ دیکھو یہاں امن ہے، آؤ دیکھو یہاں کرائمز نہیں رہے، آؤ دیکھو یہاں پہ ہر شخص کی بنیادی ضروریات انڈر رائٹ کی گئی ہیں، سوشل سیکیورٹی کا یہ نظام ہے. یہ سارا کچھ اگر ہم دکھا سکیں گے دنیا کو تو یہ نظام پھر جنگل کی آگ کی طرح پھیلے گا، دنیا قبول کرے گی. دنیا تلاش میں ہے کہ اسے کوئی نظام عدل اجتماعی مل جائے. بادشاہ کے خلاف بغاوت ہوئی کس لیے؟ تاکہ انصاف ہونا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ بادشاہ بنا بیٹھا ہوا ہے. فرینچ ریولوشن آیا، لیکن فرینچ ریولوشن سے صرف سیاست بدلی، معیشت تو نہیں بدلی، وہی پوری معیشت. اب وہ کارخانے دار انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کیپیٹلسٹ جو ہے وہ حکمران ہو گیا. ڈیموکریسی، آج امریکہ کی ڈیموکریسی بھی ڈیموکریسی نہیں ہے، جس ڈیموکریسی کا خواب کبھی افلاطون نے دیکھا تھا ریپبلک نامی کتاب میں، اور کبھی پھر والٹیئر اور روسو نے دیکھا تھا، وہ تو کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں آج تک. اٹ از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپیٹلسٹ ان امریکہ. اس کے خلاف رد عمل ہوا کمیونزم کا، تو ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی. یہ انسان کیوں دھکے کھا رہا ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ان سرچ آف اے جسٹ سوشل آرڈر؟ وہ ہمارے پاس ہے، لیکن ہم خزانے کا سانپ بنے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ خود اس کو اختیار کرتے نہ کسی کو اس کے قریب آنے دیتے.
سوال یہ ہے کہ از اٹ نیسسری فار اے لیڈی ٹو ورک اونلی ان اسکولس اینڈ ہاسپٹلس اپارٹ فرام دا کوٹیج انڈسٹری، ویئر ایلس کین شی ورک؟
اسکولوں کے اندر پڑھائیں ٹھیک ہے، ہاسپٹل میں کام کریں ٹھیک ہے. جو میں نے کاٹیج انڈسٹری کا کہا، پھر میں نے کہا کہ آپ ایسے اسپیشل انڈسٹریل یونٹ بنائیں جہاں عورتیں کام کریں، عورتیں سپروائز کریں، جیسے راستہ نکل آئے گا.
سوال یہ ہے کہ ڈز اسلام پرمٹ یو وومن ٹو ریمین ان پردا، دیٹ از ویئرنگ حجاب، کین شی اسٹل گو آؤٹ اینڈ ورک؟
دیکھ بھی ورک، اگر وہ جا کر مردوں کے دفتر میں بیٹھی ہے تو کیسے پردہ ہوگا؟ وہاں پردہ لے کر تو آپ دفتر میں تو داخل ہو گئی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں. مخلوط جگہ پر عورت کو نہیں جانا ہے، سیدھی سیدھی بات. ایکسکلوسیو عورتوں کا ادارہ ہے، آپ جائیں کام کریں، عورتوں کا اسکول ہے پڑھائیں، عورتوں کا کالج ہے پڑھائیں. اللہ کرے اسلامی ریاست ہو تو عورتوں کی یونیورسٹیاں زیادہ ہوں. ایران میں اب یونیورسٹی بہت بڑی جو ہے تہران میں بنی ہے، فاطمہ الزہرا یونیورسٹی کے نام سے، اور لڑکیاں پڑھتی ہیں، خواتین پڑھاتی ہیں، یونیورسٹی ہے بہت بڑی. تو راستہ کہیں رکتا نہیں ہے، قدم نہیں رکتے ہیں.
سوال یہ ہے کہ ان اسلام پردہ از اے سو امپورٹینٹ فرض، ہاؤ کم ان پاکستان اسلامک کنٹری لیڈیز وتھ آل اوور میک اپ کم آن دا اسٹیج اینڈ ریسائٹ ناز اینڈ ادر تھنگس؟
اس لیے کہ اسلام کو ہم نے وہاں اختیار نہیں کیا. میں تو صاف صاف آپ سے بات کہہ رہا ہوں، پورے عالم اسلام میں کوئی ایک ملک ہم نہیں دکھا سکتے کہ جہاں پر اسلام کو ایک مکمل نظام کی حیثیت سے اختیار کیا گیا. اور یہی سبب ہے ہماری ہیومیلیشن کا، ہماری ذلت اور رسوائی کا. ہم اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہیں کہ ہم اسے مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارا کام تھا ریپرزینٹ کرنا. شہداء علی الناس کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے حق میں گواہی دینے والے کھڑے ہو جاؤ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے.
ایک اور سوال ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں یہ بھیجا گیا ہے کہ ان کیس آف ہسبینڈز ڈیتھ، کین اے وومن گو آؤٹ فار ورک ٹو ٹیک کیئر آف ہر فیملی؟
اس میں بھی پابندی وہی رہے گی، گھر پہ بیٹھ کر کام کریں. ہمارے ہاں یہ مثالیں خاندانوں میں ہیں، بچوں کو پالا ہے، گھر میں بیٹھ کر سلائی کا کام کیا، کڑھائی کا کام کیا،
اپنے یتیم بچوں کو پالا ہے. میں نے ایک اور بتا دیا ہے کہ جو ورکنگ ویمن ہیں, غیر مسلم ہوں کوئی ہوں, ان کے بچوں کو آپ سنبھالے جب وہ کام کرنے جاتی ہیں, بیبی سٹنگ کا کام ہے, اچھا ہے, بہت عمدہ ہے.
ایک ہمارے غیر مسلم بھائی نے کوشچن بھیجا ہے ڈاکٹر صاحب کے لیے کہ آئی وانٹ ٹو بیکم مسلم بٹ آئی ایم کنفیوزڈ بائی دی سیکٹس آف اسلام, واٹ آئی شوڈ فالو؟
آپ قرآن کا مطالعہ کریں اور قرآن اور سنت کو اپنا امام بنا لیں. حد تک انسان سیکس کو چھوڑ دیجئے, کوئی ضروری نہیں ہے. حنفی ہونا فرض نہیں ہے, مالکی ہونا فرض نہیں ہے, لہذا اصل شے ہے قرآن و سنت.
دوسرا سوال یہ ہے کہ آفٹر میرج اف مدر اینڈ وائف وار ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادر آفٹر نمبر آف اٹمپٹس ٹو ریکنسائل دیم, کین ہسبینڈ پرووائڈ اور میک ہز وائف اے سپریٹ اکوموڈیشن, از اٹ رائٹ؟
یہ بالکل صحیح ہے, اور عورت کا حق ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرے کہ اپنا سکنا جو ہے رہائش ہو علیحدہ ہو, یہ عورت کے حقوق میں سے.
سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان پاکستانیوں کو بھائیوں سے بڑھ کر سمجھتے ہیں, لیکن یہ جذبہ پاکستانی بھائیوں میں اتنا نہیں ہے, ایسا کیوں؟ اس کی وضاحت فرمائیں.
میں پورے پاکستانیوں کی یہاں پر نمائندگی نہیں کر رہا, اپنی بات کر رہا ہوں.
ایک اور سوال یہ ہے کہ واٹ از دی ریسپانسبلٹیز آف اے مین ٹوورڈز ہز وائف مدر؟
وہ بھی میری والدین ہی کے حق میں ہے, ان کی بھی خدمت ہونی چاہیے.
دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل اچھے دیندار گھرانوں میں بھی مخلوط تعلیم کو یعنی کو ایجوکیشن کو وقت کا تقاضا سمجھا گیا ہے. ان سے اگر کہا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ اگر کو ایجوکیشن کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے تو ہماری لڑکیاں اعلیٰ تعلیم سے نہ ہائر ایجوکیشن سے محروم رہ جاتی ہیں. اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کے احکامات کیا ہیں؟ براہ کرم تفصیلی جواب سے نوازیں.
قرآن اور سنت کے احکام تو میں نے بیان کر دیے ہیں, اب آپ مشکلات کہیں اور مسائل ہیں تو اس کا یہ کہ حل آپ تلاش کریں, اور مجھے خوشی ہے بامبے میں اور پونا میں اور یہاں بھی جب آپ بہت سے ادارے آپ اپنے قائم کر رہے ہیں, وہاں کوئی ایجوکیشن نہ ہو اور اچھی تعلیم بھی بچیوں کو دی جائے, تو جتنے بھی اس میں محنت کریں گے اتنا ہی آپ اللہ تعالیٰ کے حاضر ثواب پائیں گے.
سوال یہ ہے کہ از اٹ پرمیسبل فار ایجڈ پیرنٹس ٹو اسٹے ود دیئر میریڈ سنز؟
پرمیسبل ضروری ہے, اپنے والدین کو اپنے پاس رکھنا, ان کی خدمت کرنا, ان کی دلجوئی کرنا. دیکھیے میں آپ کو بتا دوں, صرف دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. خانہ کعبہ کو آپ طواف نہ کر رہے بیٹھے ہوئے ہوں, اس کی تعظیم کے ساتھ محبت کے ساتھ اسے دیکھیں, یہ عبادت ہے. اور بوڑھے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے. اصل میں بڑا سائیکولوجیکل پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے بچے تھے تو والدین کی محبت آپ پر مرکوز تھی, اب جب آپ بڑے ہو گئے آپ کی اولاد ہو گئی, آپ کی محبت اپنی اولاد پر جو مرکوز ہو گئی, تو ایک محبت کی پیاس والدین میں پیدا ہو جاتی ہے. ہماری اولاد کا مرکز محبت کچھ اور وجود میں آ گیا, اور ساس بہو کا جھگڑا بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے زیادہ. تو اس پہلو سے یہ ہے کہ اگر آپ والدین کو محبت دیں گے اور ان کو محبت بھری نگاہ سے دیکھیں گے تو یہ بھی عبادت ہے.
سوال یہ ہے کہ ہم سب انسان تو اولاد آدم ہیں, لیکن یہ سائنس کہتی ہے کہ انسان بندر کی شکل میں تھا اور دھیرے دھیرے اس میں سدھار آیا اور فائنل اس نے انسان کی شکل اختیار کی, اس تبصرے پر آپ کا کیا اظہار خیال ہے؟
دیکھیے بندر شبدی کہتے ہیں, شمپنزیز وغیرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے, اب یہ ایک سائنس کا معاملہ ہے اور خالص سائنس کے میدان میں وہ ریفیوٹ کیا جا چکا ہے. البتہ وہ اس عرصے میں اتنا پرمیٹ کر گیا ہے کہ پوری ہمارے سوشل سائنسز میں, سوشولوجی میں پوری طرح ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے.
سوال یہ ہے کہ آپ کو یہاں بھارت میں مسلم معاشرہ کیسے لگا اور یہ پاکستان سے کس طرح مختلف ہے؟ کم سے کم یہ بتائیں کہ یہاں مسجدوں کا منظر, نمازیوں کی تعداد, عوام کا رہن سہن وغیرہ اور دوسرے ثقافتی پہلو پاکستانیوں سے کس قدر مشترک اور مختلف ہیں، براہ کرم تفصیل سے روشنی ڈالیے۔
مجھے آپ پاکستان واپس جانے دینا چاہتے ہیں یا نہیں؟
سوال یہ ہے کہ از اٹ رائٹ اینڈ جسٹ فار اے ہسبینڈ ٹو بی ارسپانسبل ٹوورڈز ہز فرسٹ وائف اینڈ چلڈرن آفٹر میرینگ اندر ویمن؟
یہ حرام مطلق ہے، دونوں میں مساوات قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ صرف جس چیز کی اجازت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا قلبی میلان کسی ایک کی طرف زیادہ ہو سکتا ہے جس پر آپ کو کنٹرول نہیں، لیکن جو چیزیں ناپی جا سکتی ہوں، تولی جا سکتی ہوں، گنی جا سکتی ہوں، ان میں برابری کرنا لازم ہے۔ جیسے حضور نے ازواج کے اوقات مقرر کیے ہوئے تھے، دن مقرر کیے ہوئے تھے، روزانہ عصر سے مغرب کے درمیان سب کا ایک چکر لگاتے تھے ایک احوال پوچھنے کے لیے کیسی طبیعت ہے، اور جو آتا تھا مال غنیمت میں سے کچھ حصہ تو وہ آپ برابر برابر تقسیم کرتے تھے۔ تو یہ ہے، یہ ضروری ہے کہ انصاف ہو، سوائے اس کے کہ قلبی میلان جو ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔
سوال یہ ہے کہ وائی ڈونٹ اٹ بی ڈکلیئرڈ دیٹ ہسبینڈ ٹیکنگ ڈاوری از حرام بیکاز آف وچ مینی آف اوور سسٹرز ریمین ان میرڈ؟
ہم تو یہی کہہ رہے ہیں، اسی کا چرچا کر رہے ہیں کہ اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا تعلق ہماری معاشی زندگی سے ہے۔ ہوتا کیا ہے، جس معاشرے میں لڑکیاں کم ہوں لڑکے زیادہ ہوں تو لڑکی کی قیمت دینی پڑتی ہے، یہ ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا معاملہ۔ پٹھان معاشرے میں لڑکیوں کی قیمتیں لیتے ہیں وہ، یعنی مہر کے نام سے، لیکن وہ والدین رکھتے ہیں اپنے پاس، ہم نے پالا پوسا، یہ کیا وہ کیا، اب یہ پیسہ ہمارا ہے، غلط ہے، حرام ہے، مہر لڑکی کا حصہ اسے ملنا چاہیے۔ جس معاشرے کے اندر لڑکے زیادہ ہو جائیں لڑکیاں کم ہوں تو یہ ہوگا، جب لڑکیاں زیادہ ہو گئیں تو ان کے لیے شوہر خریدنے پڑیں گے، ان کا مطالبہ آئے گا ہمیں کار لے کر دیجیے گا جی، ہمیں یہ کیجیے گا، یہ فلیٹ لے کر دیں یا وہ مکان۔ یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے معاشی زندگی سے ہے، لیکن تحریک ہم نے چلائی ہے کہ اول تو بالکل نہ ہو، سرے سے نہ ہو، لیکن اگر کچھ ہے آپ دینا دلانا چاہتے ہیں تو اخفاء کے ساتھ دیں، اس کی پابندی شرط ہے لازم۔
سوال یہ ہے کہ تمام مفتیان اکرام یہ فرماتے ہیں کہ ٹی وی کا گھر میں رکھنا حرام و ناجائز ہے، آپ کی رائے اس سلسلے میں کیا ہے؟ واضح طور پر جواب سے عنایت فرمائیں۔
وہ تو میرے اس عمل سے ظاہر ہے کہ میں اپنی تقریروں کے ویڈیوز تیار کرواتا ہوں، اب وہ دیکھے جاتے ہیں، تو میں نے نزدیک یہ حرام نہیں ہے۔ ٹی وی ایک آلہ ہے، اس آلے کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ جب لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہوا تھا تو بعض علماء نے اسے اس پر نماز کی قرات یا اذان یا خطبہ جمعہ کا حرام، اب سب جگہ ہوتا ہے، تو نئی چیز پر اصل میں لوگ ذرا اپراتے ہیں، حالانکہ فتویٰ کس کا تھا؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح ٹی وی کا مسئلہ، ٹی وی تو ایک آلہ ہے، لاؤڈ اسپیکر ایک آلہ ہے، آپ گانے بھی نشر کر سکتے ہیں، پورے محلے کی نیند حرام کر سکتے ہیں، اور یہ کہ آپ اس کو اچھے استعمال میں لیں، اسی طرح ہے ٹی وی کا معاملہ۔
سوال یہ ہے کہ اس پرفتن دور میں فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ انہی کا دوسرا سوال ہے کہ کیا کفر کے نظام میں رہتے ہوئے کیا ہم نظام اسلامی قائم کر سکتے ہیں؟
اس کی جدوجہد کر سکتے ہو کیا جب کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں قائم کرا دے؟ آخر دنیا میں انقلابات آئے کہ نہیں آئے؟ کمیونسٹوں نے زار کی فوجوں کا مقابلہ کر کے اور اس کی حکومت کا تختہ الٹا کہ نہیں الٹا؟ ایرانیوں نے شہنشاہ ایران کی ساری قوت کے باوجود وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ تو یہ تو ہوتا ہے، لہذا اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے، پہلے دعوت ہوگی اور دعوت کے نتیجے میں سلیم الفطرت لوگ جو ہیں وہ آئیں گے، قریب آئیں گے، پھر انہیں منظم کیا جائے گا، پھر کسی عوامی پرامن تحریک کے ذریعے سے آگے بات بڑھے گی۔ اس پر پھر میری پوری کتاب ہے، منہج انقلاب نبوی، اور آج کے دور میں اس میں کہاں کسی اجتہاد کی ضرورت ہے، یہ اس کتاب کے اندر میں نے بحث کی ہے۔
سوال یہ ہے کہ دل کی نماز کا اکثر چرچا ہوا کرتا ہے،
جی
سوال یہ ہے کہ اکثر دل کی نماز کا چرچا ہوا کرتا ہے، یہ دل کی نماز کا مسئلہ کیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟
میں تو واقف نہیں ہوں، آپ سے پہلی مرتبہ سنا ہے. یہ میں جانتا ہوں کہ نماز دل کے ساتھ پڑھنی چاہیے، دلی آمادگی کے ساتھ پڑھنی چاہیے، لیکن دل کی نماز کیا ہے یہ میرے علم میں نہیں.
ایک اور سوال آیا ہے کہ واٹ از یور اوپینین آن دا انٹر ریلیجیس میرج دیٹ ہیز بیکم اے فیشن آف ٹوڈے، از اٹ اپروپریٹ، از اٹ ریکوائرڈ ٹو بی ایکسپٹیڈ اور ناٹ؟
جی نہیں، مسلمان مرد جو ہے وہ غیر مسلم صرف یہودی اور عیسائی لڑکیوں یا عورتوں سے شادی کر سکتا ہے قانوناً، وہ بھی میرے نزدیک آج کے دور میں مناسب نہیں ہے، اس کے نقصانات زیادہ ہیں. باقی کسی اور مذہب کے پیروکاروں سے شادی جائز نہیں.
سوال یہ ہے کہ آئی ایم ورکنگ ان اے گرلز اسکول ویئر دا اسٹاف از آل لیڈیز، کین آئی کنٹینیو ٹو ورک اور شوڈ آئی کوئٹ مائی جاب اکارڈنگ ٹو اسلامک شریعہ؟
میں نے جو کچھ کہا اس کے مطابق تو آپ کام کر سکتی ہیں. وہاں عورتوں کا ماحول ہے، عورتوں کا اسکول ہے، عورتیں ہی اسٹاف ہے، تو ٹھیک ہے کام کریں.
ایک اور سوال آیا ہے کہ ہم غیر مسلم کے سامنے یہ کیسے بیان کر سکتے ہیں وضاحت کے ساتھ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی تھیں، کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 11 ان کی بیویاں تھیں، کس طرح ہم اس کی وضاحت ان کو کر سکتے ہیں، کیسے اس کا ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں؟
جواب دیجئے کہ راجہ دشرتھ کی کتنی تھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی کتنی تھیں. ہر دور کی بات ہے، پولیگیمی جو ہے دنیا میں ہمیشہ رہی ہے، ہمیشہ رہی ہے، اور خاص طور پر قدیم زمانے میں جو سردار ہوتے تھے وہ اس لیے بھی شادیاں کیا کرتے تھے زیادہ کہ مختلف قبیلوں سے ان کے رشتے قائم ہو جائیں، تو اس سے یہ کہ سیاسی مصلحت بھی حاصل ہوتی تھی. پھر حضور یہ بھی چاہتے تھے کہ عورتوں کے بارے میں میری تعلیمات زیادہ سے زیادہ خواتین آگے پہنچا سکیں میرے بات. جیسا کہ میں نے کہا کہ عورتوں کے لیے تو اس وقت صرف ازواج مطہرات تھے، اور شوہر اور بیوی کے جو بہت ہی سمجھیے کہ انٹیمیٹ ریلیشنز ہوتے ہیں، وہ بھی ایک ضرورت ہے انسان کی. جب معلوم ہو شوہر جو ہے، شوہر بیوی روزے کی حالت میں کس حد تک جا سکتے ہیں، یہ معلوم ہے چاہیے. جس سے آگے بڑھیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ دینا پڑے گا 60 روزے، تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. لہذا یہ تو ساری چیزیں، جیسے کہ بعض صحابہ نے آ کر عرض کیا حضور سے کہ حضور یہ یہودی ہمارا بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہارا نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتا ہے. آپ نے فرمایا ان سے کہو ہاں ہمیں تو ہمارے نبی نے طہارت کرنی بھی سکھائی، وہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، جسم پاک ہوگا تو عبادت ہوگی. لہذا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے لیے بھی ضرورت تھی. خاص طور پر ہم نے عائشہ کے ساتھ اس کے ینگ ایج میں شادی کی، سب سے بڑی غرض و غائب، کیونکہ انہیں اتنا عرصہ ملا پھر بعد میں، اور وہ معلمہ امت بن گئی، اور وہ جو فقہائے صحابہ ٹاپ کے ہیں ان میں ان کا شمار ہے. اس اخبار کا عبداللہ ابن مسعود ہے، حضرت عمر ہے، حضرت علی ہے، یہ ہے فقہائے صحابہ، اور ان میں ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی ہے.
سوال یہ ہے کہ کائنڈلی کلیریفائی ریگارڈنگ فیملی پلاننگ ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ حدیث.
فیملی پلاننگ کے لیے کنٹراسیپٹیو میتھڈ کا استعمال حرام نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو ایک فلسفے کی حیثیت سے اختیار کرنا یہ ایمان کے منافی ہے. کہاں سے کھائیں گے، کیا کریں گے، کیسے کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی رضاقیت پر، اٹس اے ووٹ آف نو کانفیڈنس. اللہ تعالیٰ کی رضاقیت جو ہے، اللہ نے اسی لیے فرمایا ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاقین نحن نرزقہم ویاکم، اپنی اولاد کو وہ مفلسی کے انداز وجہ سے بھی قتل کر دیتے تھے، مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے، ہم ہی انہیں رزق دیں گے، تمہیں بھی ہم ہی دیتے ہیں. تو اس اعتبار سے وہ فلسفے کے اعتبار سے وہ مسئلہ غلط ہے، لیکن فقہی کے اعتبار سے یہ ہے کہ من حمل کی کوئی تدبیر ہو، یہ نہ ہو کہ باڈی کے اندر مستقل کوئی چینج کر دی جائے، سٹرلائزیشن وغیرہ، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. البتہ من حمل کی چیزیں جو ہے وہ ہو سکتا، انٹرسیپٹیو یوز ہو سکتا.
پوچھا گیا ہے کہ لیڈیز آر فربیڈن ٹو سی غیر محرم، بٹ وی آر سیئنگ یو وائل یو آر پریچنگ، کین اٹ بی پرمیسیبل؟
آپ نگاہیں نیچی رکھیں.
دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ماں باپ کی نافرمانی کر کے شادی کر لیتا ہے اور ماں باپ کی رائے کی کوئی اہمیت نہ رکھے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
وہ گناہگار ہے, اس نے غلط کام کیا ہے. والدین کو راضی کرے, ان سے کسی طریقے سے معافی حاصل کرے. والدین کے حقوق ہیں یہ, اور یہ ان کو ادا کرنے چاہیے.
ایک سوال یہ کہ نماز میں خشوع خضوع کو کس طرح قائم کیا جائے اور خشوع خضوع سے صحیح مراد کیا ہے؟
خشوع خضوع خشع کہتے ہیں جھکنے کو, اور خضع کہتے ہیں دل کی نرمی کو. تو نماز جب ہم پڑھیں تو دل میں اللہ کی محبت ہو, اللہ کے سامنے حاضری کا احساس ہو, تو صرف جسم ہی نہ جھک رہا ہو, ہمارا پورا وجود اللہ کے سامنے جھکے. اور اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ وہی بات, 100 باتوں کی ایک بات, ایمان کو گہرا کیجئے. تو نماز جو ہے وہ معراج المومنین بن جائے گی. حضور کی حدیث ہے, صلاۃ معراج المومنین.
آخری سوال ہے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں کہ جو آدمی شادی نہیں کرنا چاہتا, اسلام میں اس آدمی کی کیا حیثیت ہے؟
حضور نے فرمایا ہے النکاح من سنتی, میری سنت ہے. اب اگر کسی شخص کا کوئی عذر ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی اور شے ہے جس کی وجہ سے شادی نہیں کر رہا ہے, تو ٹھیک ہے, یہ کوئی جرم نہیں ہوگا. لیکن ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے, جیسے رحمانیت ہے, یہ عیسائی راہب ہیں, راہبات ہیں, یہ شادیاں نہیں کرتے ہیں, تو پھر جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. آخر انسان کے اندر جو تقاضا اللہ نے رکھا ہوا ہے, وہ تقاضا تو پھر انسان کو پچھاڑ دیتا. وہ چیز جو ہے رحمانیت ہمارے ہاں حرام کی گئی ہے, اور اس میں ہم بھی بسا اوقات غلطی کرتے ہیں. فلاں صاحب تو صاحب بڑے اللہ والے تھے, انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی, اللہ سے لو لگائے رکھی. یہ کبھی نہ کہیے, اس میں حضور کی توہین ہو جائے گی. گویا کہ شادی کرنا جو ہے اللہ کے ساتھ لو لگانے کے منافی ہے, تو حضور نے تو 11 شادیاں کی.
یہ پروگرام اختتام کو پہنچے گا. بہت بہت شکریہ.